दूसरों को सिखाने का भी बहुत मौका मिलता है और जो लोग हैं उन सबको भी सीखने का बहुत अच्छा चांस मिलता है. सो इंशाल्लाह सिस्टर जवेरी आप माइक लें, मैं माइक फ्री कर रही हूँ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सूरतुल अनकबूत वर्स नंबर 58. अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए तो उनको जन्नत में जगह देंगे. और ये आयत हमने कई दफा देखी है कुरान के अंदर कि उसके नीचे से नहरें जारी होंगी और वो हमेशा उसमें रहेंगे. तो ईद के बाद मुझे इतफाक हुआ यहाँ जाने का. हमारे इधर अमेरिका में एक जगह है हेलन जहाँ पे ट्यूबिंग होती है. उसमें बेसिकली के अंदर ट्यूब के अंदर आप उसमें बैठ के मजे से पानी में जाते हैं और वाकई में दुनिया के अंदर देखने का मौका मिला है कि कैसे नहरों के अंदर से वो पानी का जैसे फ्लो चलता है और उसके अंदर आप बैठते हैं वो कहीं कहीं मतलब नीचे पानी के फ्लो के साथ जैसे वो चलता है. वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि 3 घंटे हम उस रिवर के अंदर जब चलते चले गए तो मैं यही सोचती रही. और उसके आइस लेफ्ट एंड राइट बहुत सारे घर और उन्होंने लॉजेस बनाए हुए हैं जो लोग बुक करते हैं अपने वेकेशन के हिसाब से. और वाकई एहसास हुआ कि वाकई इंसान जो कुछ जिंदगी दुनिया में पसंद करता है अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए आखिरत के अंदर रखा हुआ है. कि प्रोवाइडेड कि हम इन चार चीजों पे अमल करें जो कि सूरतुल असर के अंदर मौजूद हैं. और यहाँ पे 58 और 59 में मैं देख रही थी ये दोनों चीजें इसी तरह मौजूद हैं इसी सीक्वेंस के साथ कि नंबर 1 आमनु, नंबर 2 अमिल सवालिहा और उसके बाद 59 में सबर और फिर तवक्कुल. तो वाकई ये एहसास हुआ कि जब ऐसी जगहों पे जब पानी के करीब जाते हैं और अब पढ़ने के बाद समझ आती है कि वहीं पे शैतान अपने तख लगाते हैं और फिर वहां इतने गुनाह के काम लोग करते हैं. जब अल्लाह की याद नहीं रहती और मतलब अपनी मौत याद नहीं होती और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं होती तो फिर लोग ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे काम करते हैं कि इंसान खासा परेशान होता है देख के कि दुनिया किस तरफ जा रही है. तो मैं सिर्फ यही शेयर करना चाह रही थी कि वाकई पे वहां पर जाके मुझे एहसास हुआ इस वाकई आयत पे कि अल्लज़ीना सबरू कि जिन्होंने सबर किया फिर इस दुनिया में गुनाह से अपने आप को बचाया सबर किया उसके पीछे रहे और अपने अल्लाह पे ट्रस्ट किया तो फिर वाकई अल्लाह ताला उनको वही चीजें जन्नत में दे देंगे. और सबसे बेहतरीन चीज जो इसके अंदर ये कि उस पैकेज के अंदर खालिदीन फीहा वो हमेशा रहेंगे. तो ये बहुत ही खूबसूरत अजर है और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दें कि हम यहाँ दुनिया में सबर कर सकें अल्लाह पे तवक्कुल कर सकें. और वही जो 557 के ऊपर हाईलाइटेड बात है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मौत आनी है उसकी तैयारी कर सकें तो फिर इंशाल्लाह ये हमारे लिए होंगे. छोटी सी एक और शेयरिंग करना चाह रही थी कि ऐसी जगह जब अल्लाह ताला ले जाते हैं तो वाकई इंसान वहां इस्तग़फार पर भी पड़ता है क्योंकि जो हालात दुनिया के इस वक्त नक्शे पे हैं हमारे लिबास के हवाले से हमारे हालात के हवाले से वहां ड्रिंकिंग भी होती है वहां म्यूजिक भी होती है वहां पे लोग बेलिबास भी होते हैं तो बहुत दिल दुखता है. और हम सबको अब जागने की जरूरत है कि अब हम अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछें सवाल करें बचाएं इन लोगों को भी कोशिश करें प्यार करें जेन्युइनली लोगों से. तो वहां पे विजिटर सेंटर वगैरह में मैंने लोगों से बात की पूछा कि अच्छा आप लोग चर्च में जाते हैं उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं चर्च पे जाती हूँ. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चर्च ये सब कुछ अलाउ करता है. तो हम लोग हर वक्त अपने डिफेंसिव होके मुसलमान बात करते हैं हमें बहुत जरूरत है कि हम आगे निकलें और लोगों से बात करें कि तुम्हारी भी तो बाइबल में यही लिखा है ना कि अपने आप को हजरत मैरी की तरह अगर मरियम अलैहिस्सलाम की तरह बनाना है तो वैसा मतलब उनके लिबास कैसा था उनका उठना बैठना कैसा था और आज क्रिश्चियनिटी के नाम पे भी लोग क्या कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जहाँ पे भी जाएं वहाँ खैर का बायस बन जाएं. ये शहर हेलन अटलांटा से घंटे की ड्राइव पे अमेरिका में है. सिटी के बारे में जब मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो वहाँ सिर्फ 500 लोग रहते हैं लेकिन जितने लोग टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और जितना सिन वहाँ किया जाता है मैं वहाँ उसके मैनेजर से बात करी थी तो वहाँ कोई मस्जिद मौजूद नहीं है. तो बहुत ज़रूरत है हमें से हर एक के लिए कि हम वो बादल बन जाएं किसी जगह भी जाके खैर का जरिया बन जाएं. और इतनी करीब नेचर से वाकई एहसास होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला के हर वादा कितना सच्चा है. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यस जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा अहसन जज़ा गुड शेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह. और यानी इसी के जरिए फिर ये होता है ना जब आप कहीं दुनिया में निकलते हैं सिर्फ आपकी वो एंजॉयमेंट बराए एंजॉयमेंट नहीं होती बल्कि आप उससे बहुत कुछ लर्न करते हैं रादर बहुत कुछ देकर भी आ सकते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह गुड इंशाल्लाह भी कि अब नेक्स्ट सेशन को चलते हैं और वो हमारा है क्या खुलासा कुरान. एंड आज इंशाल्लाह हम करेंगे पारा नंबर 21 का सेकंड रुक सूरह रूम आयत नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 21ویں پارے کا سیکنڈ رکن شروع کریں گے. آیت نمبر 28 سورۃ روم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم. وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے ہی خیالات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ اور بات کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. سورۃ روم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثالیں بہت ساری ہیں، اور تمثیل کے ساتھ بات سمجھانا یہ کسی کی محبت کی بھی علامت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آپ کو اپنی بات سمجھانے کی، اور انسانی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو اپنے تصور میں دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھنا اور ماننا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات دیکھیے کہ ان آیات میں شرک اور توحید کا فرق بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ ہم اپنے ملازموں کے لیے تو ایسا نہیں سوچتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بندے جو ملازم بھی نہیں ہیں، خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا کہ ان کو برابر کر دے اور تم اس طرح کی باتیں کرو؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان فطرت پہ چڑھے ہوئے سارے پردے ہٹا کر بات سمجھے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو پھر جتنا مرضی کوشش کر لے انسان اس کو بات نہیں سمجھ آ سکتی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات جس نے تم کو بنایا، جس نے تمہاری فطرت کو بنایا، وہی ذات ایسی ہے کہ جو تمہارے لیے اس وحی کو نازل کرتی ہے. اسی لیے اب اللہ کے نبی کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا، فقیم وجھک للدین حنیفہ، پس نبی اور نبی کے پیروکارو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا ہے فطرت کا تقاضا؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور کیا کرتے ہوئے؟ اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جو ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین ہی الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ چکے ہیں. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. جس ذات نے ہمیں بنایا، ہماری فطرت کو بنایا، اسی نے قرآن کو نازل کیا، لہذا قرآن ہماری فطرت کے بالکل قریب ہے. یہاں جس فطرت کی بات ہے یہ توحید کی فطرت ہے، اطاعت کی فطرت ہے، یکسو ہونے کی فطرت ہے، سب سے کٹ کر رب کا ہونے کی بات ہے. ہماری فطرت، چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو کسی نام سے منسوب کرے انسان، ہر ایک کی فطرت لا الہ الا اللہ کو مانگتی ہے. جیسے بھوک لگے تمہارا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، آکسیجن پھپھڑوں کی غذا ہے، اسی طرح ہماری ذات، ہماری فطرت اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی کو چاہتی ہے. لیکن جب لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو اس کا ٹیس خراب ہو جاتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح جس کو آرٹیفیشل چیزوں پہ لگا دیں تو فطری چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی. تو لہٰذا جب انسان فطرت کو لے کر اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو واقعی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کتاب اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی. پھر اس میں یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کی بات کی گئی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اللہ کی طرف آنے بھی لگ جاتا ہے پھر بھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں، شاید لوگوں سے پیچھے ہو جاؤں گا، میں معاشرے سے کٹ رہا ہوں، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ یکسو ہو کے چلو. کسی ایسے ڈرائیور کا ذہن میں لائیے کہ جو گاڑی بھی چلائے اور مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھتا رہے، تو حادثہ ہونے کا ڈر ہے. اسی قسم کے حادثے ہماری ابتدائی دینی زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت چیخ رہے ہوتے ہیں ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب چل پڑے تو پھر چل پڑے، اب کیا پیچھے دیکھنا اور کس طرف چلنا. اللہ سے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی چیز کا لالچ یا کسی چیز کا خوف جو ہے وہ ہمیں پیچھے مڑنے والوں میں نہ کر دے، اور ہم سچے مخلص دین کے اوپر چل پڑے. پھر یہاں دیکھیے فرقوں کی بات کر دی کہ فطرت سے ہٹا ہوا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دو، ہر بندہ اپنے چھوٹے سے گروہ میں خوش ہو کر اسی کو دین کل دین بنا لے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک اللہ کو یاد رکھے تو اس کی ساری باتیں آپس کی جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور مسلمانوں کو یہاں توحید پہ جڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اب فطرت کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھیں گے. کیا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی نشکری کریں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل اس پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دکھ میں انسان دوسروں سے بے نیاز ہو کے رب کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھ کے وقت میں لوگوں کو اللہ کی طرف مڑنے کی بات کی. لیکن پتہ نہیں کیوں جب خوشیاں آتی ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ بس ہم اپنے خدا خود بن گئے. اس وقت انسان پھر سب کو بڑا سمجھتا ہے سوائے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی بات کو. ایسے لوگ دن میں 5 بار نمازیں بھی پڑھ لیں لیکن اگر عملی زندگی میں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے تو ان کی یہ نماز عبادات ان کے اندر کوئی زیادہ اضافہ نہیں کریں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اس کی کوئی سند نازل کی ہے جو شہادت دیتی اس بات کی، اس شرک کی جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی کس نے ان کو سکھایا کہ دکھ میں ادھر جانا اور غم میں ادھر جانا اور خوشیوں میں ادھر جانا؟ نہیں، تم اپنی آپ کو درست کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ نہ غموں میں تم اللہ کی طرف رہو گے اور نہ خوشیوں میں رہو گے. پہلے غم کی بات کی گئی، اس میں انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور اب خوشیوں کی بات ہے. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں. نوٹ کیجئے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ صحت کی رحمت ہو، بچوں والی رحمت ہو، اللہ جو بھی کسی پر رحمت کر دے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو کرتے کیا، وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی اکڑنے لگتے ہیں. ہاں جی ہم ڈیزرو کرتے ہیں، دیکھو ہمارے گھر اب یہ بھی آ گیا اور ہم اتنے بڑے ہو گئے، یہ ہو گیا. یہاں پھولنے کا معنی بگاڑ کے معنوں میں، یعنی تکبر کرنے لگتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں کرتوت کیا، ان کے پھول جانا، یعنی خوشی میں جب پھولے تو اس پھولنے پہ، اکڑنے پہ اور اللہ کو ناراض کرنے کے اوپر جب انہوں نے اتنے غلط کام کر دیے تو اس کے نتیجے میں پھر پکڑ آ گئی. یہ ہے نا اللہ کی بات. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے، اتنے چھچورے اور کمزور نہیں ہونا چاہیے، نہ شکرے نہیں ہونا چاہیے کہ جب ذرا سی تھوڑی سی کوئی دولت مل گئی، حسن مل گیا، 4 پیسے گھر میں آ گئے تو سوچنے لگے مجھے سرحاب کے پر لگ گئے، بس اب جو ملنا تھا مجھے اور ملے گا اور ملے گا. اللہ کہتا ہے یہ دن ہم بدل دیتے ہیں. اس لیے انسان اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو چیک کیا کرے، اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کو پھر اس کی اصل اوقات یاد دلاتی ہے. کرتوتوں پہ مصیبت آئے تو کیا ہوتا ہے، یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا پتا چل گیا کہ ایک انسان کو اللہ سے بہت دفعہ کام پڑنا ہے، اس لیے ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے. اور خاص طور پہ فاتز القربہ حقہ، پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. یہاں دیکھیں لفظ ربا آیا، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی تھی. یہ نوٹ کیجئے گا، سورت آل عمران 130 میں ہم دیکھ چکے، سورت البقرہ 275 سے لے کے 281 کی آیات کو ہم دیکھ چکے، اور یہاں پہ مکی سورت کے اندر سود کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ذہن سازی کی. اور حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے تھے تو مسلمانوں کے بیسک عقائد تک میں اتنی خرابی آ چکی تھی کہ سود گھر گھر میں پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو کم کر دیا اور پیچھے کر دیا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوتا ہے تو شروع میں اس کے لیے ہلکا سا اشارہ کر دینا چاہیے، لوگوں کا ذہن بنائیے، ان کو بتائیے کہ کس طریقے سے یہ کام ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج بھی سود کے نام پہ مختلف رائے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، سب جائز ہے. کچھ کہتے نہیں دین کے لیے جائز ہے، دنیا کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے کوئی بات نہیں، ہم دین کا ادارہ تو سود پہ بنا لیں گے لیکن گھر نہیں بنائیں گے. ایک اور گروہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں دین کے ادارے میں بالکل سود نہیں لگائیں گے، ہاں گھر اپنا ایک لے سکتے ہو. اور کچھ نے تو نہ جانے کس حد کو پار کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ جس بات کو اللہ اتنا کھول کھول کے بیان کرے، ہم سب کی زندگیوں میں بھی اس چیز کے اوپر عمل آ جائے. آج اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے پسے ہوئے ہونے کی اور کفار کے ابھرنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آج دنیا میں سود اور ربا کا نظام ہے. آج اگر کوئی ایک یونیورسل لیول پہ تحریک چلائی جائے، پوری دنیا سے انٹرسٹ کا نظام ختم کیا جائے، تو پوری دنیا کے اندر امن اور چین آئے گا. یہ قسم کی ورلڈ ٹیررزم ہے، اکنامیکل ڈس آرڈر ہے. اکنامیکلی ٹیررائز کیا جا رہا ہے بڑی بڑی نسلوں اور بڑے بڑے گروہوں کی طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کو. دوسری اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سود سے مراد وہ سود نہیں جو اصل میں سود ہے، بلکہ اس سے مراد تحفہ ہے، عطیہ، جو اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس میں زیادہ واپس کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ ربا کا لفظ کیا ہے، بڑھوتری. سود کو بھی تو سود اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں اصل دے کر اس سے زیادہ دیا یا لیا جاتا ہے. تو ایسا تحفہ جو اس نیت سے دیا جائے کہ دینے والا مجھے اور زیادہ دے گا، وہ منع کیا گیا. آپ دیکھیے کہ تحفہ کس کو کہتے ہیں، جو کسی سے محبت کے اظہار پہ دیا جائے، دل کے جذبات کے ساتھ دیا جائے. لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے معاشروں کے اندر کچھ تحفوں کی حیثیت بھی سود والی ہو چکی ہے. محبت کے لیے نہیں دیتے، رسم کے لیے دیتے ہیں، باتیں نہ ہو اس ڈر سے دیتے ہیں، فلاں دے گیا تھا اس لیے دیتے ہیں. شادی بیاہ کا لین دین سے لے کر آپ دیکھیے کہ گھر بنانے اور سالگرہوں تک کے تحفے کیا ہوتے ہیں، وہ کیا دے گیا تھا، اس نے ہمیں کیا دیا تھا، ہاں اب تو دینا ہی پڑے گا. ہاں ان کو بلاؤ شادی میں کیونکہ ہم نے ان کے تین بچوں کی شادی کھائی اور ان کو تحفے دیے. یہ سب چیزیں ناپسندیدہ. اللہ تعالیٰ آگے بھی سورۃ مدثر میں کہتے ہیں ولا تمنن تستکثر، زیادہ لینے کی نیت سے مت دو. تو ہر وہ لین دین جس میں رسم ہو، جس میں ون سائڈڈ چیز ہو، جس میں لوگوں کو مجبوراً دینا پڑے، وہ چیز تحفہ نہیں ہوگی بلکہ وہ اسی قسم کی ناپسندیدہ چیز ہوگی. اور اس کو ختم کرنا، حوصلہ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو شرم آتی ہے جب سب بڑے بڑے تحفے لے کے جائیں اور آپ خالی ہاتھ جائیں. کوئی بات نہیں، جائیے ایک دو چار دفعہ جائیں گے، آپ دیکھیں گے اس کے بعد کسی موقع پہ ان کو تحفہ دے دیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، یہ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ رسم اچھی نہیں لگی، اس لیے انہوں نے اس موقع پہ ہمیں کچھ نہیں دیا. ہاں بڑھانا ہے تو زکات کو بڑھاؤ، تم اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا پانے والے ہو گے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جن میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ جو بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی شرک سے محفوظ رکھے. اس کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک دم چوٹ پڑی، خلقکم رزقکم یمیتکم یحییکم، ایسا لگتا ہے چار ڈوریوں میں بندے ہوئے ہم اور ڈوری کا دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں. اتنا مجبور ایک انسان، جی نہیں سکتا، مر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پھر اس ذات سے بے نیاز رہ کر کیا ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بے نیاز رکھ سکتے ہیں؟ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے مالک کی، لیکن رویوں سے جب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کی نظروں میں ہم کیسے ہوں گے. اب گناہوں اور شرک کا اثر کیا آتا ہے دنیا میں، بہت معروف آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باز اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. یہ کون سے فساد کی بات ہے؟ گولیاں چل رہی ہیں؟ نہیں، اگر پیچھے سے سورت کے ٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ وہ جنگ ہے جو روم اور ایران کے درمیان اس وقت برپا تھی، جس کی آگ نے پورے مشرق وسط کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. اور لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے کمائی سے مراد جہاں فسق و فجور اور ظلم اور وہ جور ہے جو شرک اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوا. اس سے مراد آخرت فراموشی بھی ہے. انسانی اخلاق اور کردار میں پیدا ہونے والی وہ تبدیلیاں ہیں کہ جو فطرت سے ہٹتے ہی انسان کے اندر آنے لگتی ہیں. اور لعلہم یرجعون سے یہاں مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کو ان کے تمام اعمال کا نہیں بلکہ بعض اعمال کا نتیجہ اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھیں، اپنے خیالات کی غلطی کو محسوس کریں اور صحیح عقیدے کی طرف آ جائیں جو اس دور کے نبیوں نے ان کے سامنے پیش کی تھی اور جس کو اختیار کرنے سے انسان کی فلاح ہے۔ آج دیکھیے تو کیا دنیا میں ایسے نہیں ہو گیا، کہاں فساد نہیں ہے، کہاں پولیوشن نہیں ہے، جانور تک محفوظ نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ خراب ہے، کہیں بڑی بڑی انرجیز کے نام پہ انہوں نے دوسروں کو ایکسپلائٹ کیا، اس کی وجہ سے بعض دفعہ مچھلیاں تک مر جاتی ہیں، پیداوار ختم ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان ساری باتوں سے نصیحت لینی ہے تو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کرو کیا کہ نبی ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر آئیں، جو دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس سچے دین کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یصدعون، بھلا کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کے سب مروت کی وجہ سے بھی ساتھ دیتے ہیں نا، چاہے ان کو اچھا لگ رہا ہو یا غلط لگ رہا ہو، قیامت کے دن ایسا کوئی موٹیو نہیں ہوگا، لوگ پھٹ پڑیں گے جو باطل پر اتحاد ہوئے ہوں گے، جو حق کے خلاف جو دوستیاں ہوئی ہوں گی، جو صرف سیاسی اتحاد تھے، جو صرف ووٹنگ کے ہتھیار تھے اور جو دنیا میں اپنی چدراہٹ قائم کے ہتھیار تھے، سب ختم ہو جائیں گے اور لوگ اپنے اصل پر آ جائیں گے۔ پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیا ہوا، ہوگا کیا اس دن۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے قیامت آنی ہے کہ یہ سب کچھ ہو اور انسان اس دن اپنے اعمال کی سزا بھگتے۔ ایسے وقت میں ایک انسان پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کو پتا چلے گا میں نے کیا کیا، اور ساتھ ہی لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، یہ بھی بات ہے، یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت مزاج، ایک ہی طرف نہیں جھکاؤ کیا بلکہ دونوں طرف۔ تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے، اپنی ہدایت کی فکر کرو اور ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرو۔ اب اس کے بعد پھر کائنات کی کچھ نشانیاں، ہمیں آیاتی ہیں یُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فائدہ دینے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تراش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ڈال سکتا، ذمہ داری نہیں ڈال سکتا، لیکن اللہ کہتے ہیں وکان حقا علینا نصر المومنین، تو کس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ کی مدد لینے کے لیے؟ ایمان کو۔ النصر مع الصبر، روایت آتی ہے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور صبر جو ہے نا یہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، جتنا آپ کے اندر ایمان زیادہ ہوگا نا اتنا آپ کے اندر صبر ہوگا، صبر زیادہ ہوگا تو ایمان زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی مدد کے لیے دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ایمان بڑھائیں، اللہ فرشتے بھی اتار دے گا، اللہ غیب کے لشکر آپ کے لیے اتار دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے کام کیسے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے راستے بنائے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایمان پیدا کرے، تدبر کی نگاہ ہو۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے وہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات، کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ذات ہے جس کے ساتھ ایک بندہ اپنے آپ کو لگاتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو اتنی بڑی ذات کا ہی پتہ نہیں چلتا اور وہ اس کو پیچھے ڈال کر خود بڑے بنتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس سے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یہاں سے بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، کون سن کے مانے گا؟ جس کا دل زندہ ہوگا، جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی. جو اپنے آپ کو مردہ کر لیتا ہے اس کو یہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. تو کیا پتا چلا کہ یہ جو آج ہم سننے آتے ہیں یا ہم بات کو سن کے ڈرتے ہیں، اس کا تعلق ہماری دل کی زندگی سے ہے. جب دل مردہ دل بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. امتوں کو لگی ہوئی پرانی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ کہ دلوں کو زندہ کیا جائے. آج اس وقت حقیقت میں ہمیں اسی کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دلوں کی فکر لگا دے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے نشانیوں پہ غور کرا کے دل زندہ کر رہا ہے، اور یقین کریں کائنات پہ غور سے بہت ایمان زندہ ہوتا ہے. کبھی فارغ ہو ضرور دیکھا کریں باہر، کھڑکیوں سے دیکھیں، باہر جا کے دیکھیں. کوئی بات نہیں، اگر سردی ہے خوب پہن اوڑھ لیں اور جائیں ذرا برف کو ٹچ کریں، پتوں پہ دیکھیں کیا قدرتیں، چھوا کریں، محسوس کیا کریں. کبھی برف کو ہاتھ میں لیں، کبھی پتوں کو چھوئیں، کبھی آپ نیچے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، کیا کچھ دکھتا ہے. غور نہیں کرتے ہم، جتنا ایسا نیچر کو دیکھنے والا وقت ہوتا ہے اتنا اور چھپ جاتے ہیں. ہائے نہیں بہت ٹھنڈ ہے، ہائے یہ گرمی ہو تو یہ مسئلہ ہے، سردی ہو تو یہ مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سوچو، دیکھو تم کتنے کمزور ہو. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی، کون سی؟ قیامت کی ساتھ. یقسم المجرمون، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمیں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرامن کیے گئے. ہائی لائٹ کر لیجئے، دو خوبیاں، اوت العلم ولا ایمان. علم اور ایمان سے لیس لوگ، علم اور ایمان سے منور لوگ جائیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ سچ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے لکھے ہوئے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. ہوگا کیا اس دن؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے، آؤ میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، میں تمہیں راستے دکھا دوں گا، لیکن تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن کل وہاں جاؤ گے، عذر پیش کرو گے، یا اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بھی تمہاری بات نہیں سنے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اپنی اس کمزوری کا احساس دلائے. آپ دیکھیے کہ ضعف اور قوت کی بات ہوئی نا، بچہ دنیا میں آتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، ماں اس کو اگر پلٹ کے سیدھا بھی نہ کرے تو ہو سکتا ہے الٹا ہی لیٹا رہے، دم گھٹ جائے اس کا، کروٹ نہیں بدل سکتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاجی کم ہونے لگتی ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بالکل ہی ماں کے ہاتھوں سے نکلتا ہے اور آگے بھاگ جاتا ہے. اللہ کے ساتھ ہماری محتاجگی جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن سے لے کر مرنے تک اتنی ہی ہے جتنی کہ پہلے دن کے انسان کی ہوتی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہستی کا احساس دلا دے، پھر بات بنے گی. ساری باتیں کر کے اب سورت کا خاتمہ ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ بارے میں قرآن کا لفظ آ رہا ہے، کتاب نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ قرآن. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. یعنی کر لو جو کرنا ہے، یہ کوئی نہیں مانیں گے. جو دل سے یہ سوچ کے آئے ہیں کہ تم غلط اور ہم ٹھیک ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے. ہائی لائٹ کر لیجئے ذرا، لا یعلمون کو، علم کی بات بہت آ رہی ہے ادھر. علم کی کمی دل پر مہر لگاتی ہے. کس بات کی مہر؟ ہم ٹھیک ہیں، اب کیا کریں. لیکن کریں، میرا پسندیدہ شغل ہے لوگوں سے پوچھنا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا روٹین ہے، زندگی کا کیا مقصد. بڑے مطمئن ہیں لوگ, ہاں جی ناشتہ کر لیا, کھانا پکا لیا, گھر بناتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, جی ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں. بعض دفعہ پھر اس چیز کی طلب ہی نہیں رہتی, ضرورت ہی نہیں ہوتی کا, کوئی بات نہیں. فصبر ان وعد اللہ حق, پس اے نبی صبر کرو, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یہ ہے بات اصل میں. ہلکا جاننے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ دشمنوں کی ان باتوں پہ دبے نہیں, کمزور نہ پڑیں, یہ نہ سوچیں کہ شاید یہ اسلام کا کچھ نقصان کر دیں گے, شاید یہ میری ذات پر کیچڑ اچھال کر شاید لوگوں کو اسلام سے دور کر لیں گے. بالکل فکر نہ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے نام کو, آپ کے ذکر کو بلند کرے گا, اس دین کو ہوگا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنی سی بری کوشش کر لو, اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک سچے مومن کی بھی یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کوشش کرے, ارادہ کرے, تڑپ رکھے, لیکن اگر اس کے بعد بھی لوگ نہ مانے پھر معاملہ اللہ پہ ڈال دے کہ اچھا بھی ٹھیک ہے نہیں مانتے تو تمہاری مرضی, وما علینا الا البلاغ. کیونکہ جب ہم لوگوں کو منوانے کے لیے چل پڑتے ہیں نا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم بعض دفعہ پیغام کو بدل دیتے ہیں. ہمارے ذمہ کسی کی ہدایت نہیں ہے, بلکہ ہمارے ذمہ ابلاغ ہے, پہنچا دیجئے. اگلی سورت ہے سورت لقمان. لقمان نام کی ایک شخصیت مکہ میں بڑی معروف تھی, جیسے آج ہمارے علامہ اقبال کو ایک مفکر کے طور پہ سوچا جاتا ہے, اسی طرح لقمان بھی ایسے ہی معروف تھے. قرآن پاک کی خوبی دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے دور کی اچھی شخصیت ہے اور اس کا پیغام قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتا, اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے. آج کبھی تفسیروں میں اگر کسی سائنسدان کی بات یا کسی مستشرق کی بات کر دی جائے تو بعض لوگ اس پہ بھی بہت زیادہ برا مناتے ہیں, لو جی یہ تو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. لیکن آپ بات کو دیکھیے کہ بات کیا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اس سورت کے اندر لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی بہترین رہنمائی ہر ایک کرنا چاہتا ہے, لیکن کیسے کریں گے وہ ہم انشاءاللہ آیتوں میں دیکھیں گے. اس پوری سورت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ظلم اور جبر کے دور میں نازل ہوئی, ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے. ابھی طوفان مخالفت اتنی شدت پر نہیں پہنچا تھا جتنی کے بعد میں ہوئی, لیکن نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, ماں باپ کی طرف سے اس طرح سے تھریٹننگ ہو رہی تھی, اور اس صورت سے پہلے کچھ اس قسم کے حالات تھے کہ جس سے مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے راستے میں کچھ اس طرح کی خوبصورت چیزیں پیش کی, جس کو لاہو الحدیث کہتے ہیں. انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ اس پہ بھی بات ہوگی. لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہو کے رہے گا, جس بات سے تم ڈرتے ہو وہی ہوگا. اس نبی کی دعوت سچی ہے, قرآن سنت کی ہے, تم باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑ دو, کھلے دل سے اس تعلیم پہ غور کرو جو اللہ کا نبی پیش کر رہا ہے. تعصب چھوڑو, دل سے بدگمانیاں نکالو, صاف دل لے کر بیٹھو اور پھر سنو, پھر تم اپنے دل سے پوچھو کہ اس نے کیا باتیں کہی ہیں, اس میں کیا غلطی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ. سورت لقمان کے آغاز کو آپ سورت بقرہ کے ساتھ ٹیلی کیجئے گا, بھی آپ دیکھیے گا بہت ملتا جلتا ہے. اس میں بھی حروف مقطع آتا ہے, اس میں بھی قرآن کی بات تھی شروع میں, اس میں مومنوں کی صفات تھی, یہاں محسنین کی صفات ہیں, اس میں بھی آگے منافقوں کی باتیں, اس میں بھی کچھ ایسے ہی ہے. تو یہ خوبصورت سی مماثلت ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہی انداز بدل کر لوگوں کو ریمائنڈ کراتے ہیں. الف لام میم, یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں, یعنی کتاب بھی حکمت والی ہے اور ہے بھی الحکیم کی طرف سے. یہ نقطہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ کتاب حکمت والی ہے, اس کی باتیں حکیمانہ ہیں, اور الحکیم کی طرف سے نازل کردہ, جس نے کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں دیا. ہدم و رحمت للمحسنین, ہدایت اور رحمت ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے. محسن کون ہوتا ہے؟ آئیے اس کی علامتیں دیکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, پہلی صفت محسن کی یہاں کیا ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. کأنک تراہ, جو نمازوں میں اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. صرف تین چیزیں ادھر محسن بننے کے لیے, اور دیکھا جائے تو ان تین چیزوں میں پورے کا پورا دین آتا ہے. لیکن کیا صرف ان تین چیزوں کی بات ہے, باقی نہیں؟ نہیں, ان تینوں پہ عمل کر لیں سب کچھ آ جائے گا. کتاب پر ایمان, نمازوں پر ایمان, یہ ہر برائی سے انسان کو روک دیتا ہے, انہی تین چیزوں پر تو انسان کی ساری نیکیوں کا دار و مدار ہے. جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت پکی ہو جائے گی, زکوٰۃ کے ذریعے سے ایثار اور قربانی کا جذبہ آ جائے گا, دنیا کی محبت دب جائے گی اور آخرت پر یقین انسان کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے اور وہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے. وہ ایک شتر بے مہار کی طرح نہیں پھرتا رہتا کہ جدھر چاہے اپنا منہ مار لے, حلال مارے یا حرام میں مارے. وہ صرف دنیا کی خوشی کو نہیں دیکھتا, وہ آخرت کی خوشیوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم, یہ ہے اصل میں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس کے برعکس ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے. یہ کون سا, اس کے نیچے لکھ لیجئے نظر بن حارث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہوئی لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا, حالانکہ وقت اور معاشرے کے رواج سے بہت مختلف طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا. اس کے باوجود لوگوں کا دل لگا رہتا تھا, لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا. لوگوں نے سوچا کہ اب اس چیز سے لوگوں کو کیسے ہٹائیں. جب لوگ نہ ہٹ سکے تو نظر بن حارث ایک شخص جو تھا یہ ملک شام گیا. وہاں سے رستم اور اسفنجار کچھ اس طرح کے وہاں کے کردار تھے, ان کے قصے لے کر آیا, داستان گوئی شروع کی, لونڈیوں اور گانے بجانیوں کا انتظام کیا. جن راستوں سے لوگ دین سیکھنے اللہ کے نبی کے پاس جاتے وہاں وہ لونڈیوں کو مقرر کر دیتا اور کہتا ان کو اپنے داو فریب سے لاؤ. آج بھی ایسے ہی کچھ ڈسٹریکشنز کے پوائنٹ ہمارے بھی رستوں میں ہوتے ہیں. یہ تو اللہ جس کو لے آئے تو آ جائے انسان, ورنہ تو مشکل ہے. اللہ کہتے ایسے لوگ کلام دل فریب خرید لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اس کا حال کیا ہے؟ اس سے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں, گویا کہ ان کے کان بہرے ہیں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. یہاں بات ہوئی تھوڑی سی لوح الحدیث کی. لوح الحدیث کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ کی ہدایت کے راستے میں آ جائے, بیکار بے مقصد چیز, ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر دے اور اہم چیز سے ہٹا دے. یہ نوٹ کر لیں بات, کیا اس کی خوبی ہے؟ ہے بیکار چیز لیکن لوگ اس میں اتنے انوالو ہو جائیں کہ اہم چیز سے غافل ہو جائیں. اب آپ بتائیے ذرا آج کیا, نماز کب چھٹتی ہے؟ جب اپنی پسند کے ڈراموں میں اور فلموں میں. گانے کا کیا اثر ہے؟ قرآن اچھا نہیں لگتا. یعنی آج پوری انسانیت اس لہو الحدیث کے چنگل میں اس طرح سے پاس دی گئی کہ نیکی نیکی نہ رہی, بدی بدی نہ رہی. ہر بندہ اپنے ہی کاموں کے اندر پہنچ کر اپنی ہی ان چیزوں کے اندر لگا رہتا ہے. اور آج یاد رکھیے کہ ہماری نسلوں کے اوپر جو جال ڈالے جا رہے ہیں وہ لہو الحدیث کے ہیں. اتنی بیکار چیزیں ان کو عام کر دو, اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو ہر وقت ہاتھوں میں بٹن چلاتے ہوئے وہ راستوں پہ چلتے ہوئے بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھیں گے. آپ آبزرو کیا کریں, کبھی بس میں جا کے دیکھیں, کبھی آپ ٹرینوں میں جا کے دیکھیں. میں نے یہ چیز سنگاپور میں نوٹ کی, یہ ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس کی بات ہے. وہاں پہ 98% لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. یعنی لیگلی گورنمنٹ نے گاڑی رکھنا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ شاید $1,00,000 اور اس کے اراؤنڈ کچھ سیکورٹی وہ لیتے ہیں گاڑی خریدنے والے کو, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گاڑیاں نہ رہیں اور ہمارا ملک جب وہ پولوشن فری رہے. ٹرینوں کا سسٹم بہت اچھا ہے. تو جہاں بھی جانا ہوتا تھا موسٹلی ہم ٹرین پہ جاتے تھے, اور عام سفر 45 منٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا. تو کبھی جگہ بیٹھ کے ملتی, کبھی کھڑے ہو کے ملتی. میں نے آتے میں بھی نوٹ کیا اور جاتے میں بھی. اب جیسے اگر ایک کیبن میں بیٹھے ہیں تو آپ کی حد نگاہ میں جتنے بھی لوگ ہیں, تو میں نے گننا شروع کیا. یقین کریں صرف دو لوگوں کے سوا باقی پورے ٹرین کا جو ڈبا تھا نا اس میں ہر بندہ اپنے ہاتھ میں آئی فون اور گٹ 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 اور کانوں کو لگا ہے. کوئی ہنس رہا, کوئی مسکرا رہا, کوئی گنگنا رہا. کسی کو اتنی بھی ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. اور وہ بھی جو دو لوگ میری نظر میں آئے وہ ذرا ادھیڑ عمر کے تھے, یعنی ان کو شاید نیٹ اتنا پسند نہیں ہوگا. میں سوچ میں تھی کوئی کھڑا ہے, جگہ ملی ہے کہ نہیں ملی, کوئی کسی پلر سے کھڑا ہے, کہیں نظریں ادھر ہے. چڑھتے اترتے سڑکیں پار کرتے ان کی نظریں اپنے ہاتھوں میں ان گیجٹس پہ. یہ چھوٹے چھوٹے پرزوں نے انسانوں کی جگہ لے لی. کچھ نہیں پتا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا ہے. اتنا غافل کر دیا ان چیزوں کو. اللہ کرے کوئی قرآن اور حدیث ہی سنتے ہو, وہ بھی سن سکتے ہیں آپ اس میں سے, بہت کچھ ہے. لیکن عموماً لوگ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں کھو جائیں, اتنا شیطان نے مصروف کر دیا آج بھی انسانوں کو کہ سوچنے کا وقت نہیں رہا. اتنے خوبصورت سین وہاں بھی گزرتے تھے, میری عادت ہے دیکھنے کی بھائی, تو میں سوچتی تھی اتنا کچھ باہر چھوڑ کے یہ پتہ نہیں اپنی آنکھوں کو کس طرح خراب کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں, ایسا کلچر اور ایسے کھیل تماشے عام کر دیے جائیں کہ زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ ہی نہ رہے, پھر اللہ کی طرف کوئی کیسے سنے گا. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ لاہ الحدیث سے کیا مراد ہے, تو تین بار بولے زور دے کر ہوا واللہ الغنا, کہنے لگے وہ اللہ کی قسم گانا ہے, اس سے مراد گانا ہے, اس سے مراد گانا ہے. اسی طرح کی رائے ابن عباس کے اور بہت سارے اور لوگوں کی بھی ہے. اسی طرح گانا گانے والی عورتوں اور ان کا بیچنا, ان کی تجارت کرنا, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ گانے والیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے سروں پہ چڑھیں گی, اور آج آپ دیکھیے کانوں میں آپ کے, کندھوں پہ آپ کے, آپ کے سائڈ ٹیبلز پہ, آپ کے بیڈ روم میں, کہاں تک یہ چیزیں نہیں گھس گئی. چھوٹے چھوٹی عمر تو چھوڑ دیجئے, بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزوں میں پریشان ہیں. اور اس کا اثر کیا ہے, آج خاندانی زندگی خراب ہو رہی ہے, آج شوہر بیوی کے تعلقات کو گھن لگ رہا ہے. وہ پاک رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا رشتہ بنا دیا تھا آج کیوں اس قسم کا ہو گیا, یقین کیجئے. یعنی بہت پہلے کی بات ہے, میرے پاس چند بزرگ خواتین, یعنی بزرگ میں ان کو کہتی ہوں کہ جو عورتیں عموماً اب اس قسم کے جذباتی اور ایموشنل فیلنگز کی عمر سے بھی گزر رہی ہوتی ہیں, 40 کے بیچ میں, کے انہوں نے میرے سامنے آ کر اتنا رو رو کے اپنا دکھ بیان کیا تھا کہ اللہ کے لیے ہمارے مردوں کو کوئی آ کے سمجھائے کہ اب اس عمر میں ہم سے یہ گندگی نہ کروائیں. جو گندے تقاضے ان کے, جو آج تک انہوں نے کام ہم سے نہیں کروائے, وہ اب ہمیں مجبور کرتے ہیں. گھر گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں, مرد کہتے ہیں ہماری غلط باتیں مانو, اب ہم کہاں جائیں. اب آپ بتائیے, یہ کسی ینگ بچی کی بات نہیں ہے, یہ ادھیڑ عمر کی بات ہے. کیوں پہلے یہ باتیں نہیں تھی؟ اس لیے کہ لاہ الحدیث عام ہے. اللہ کے نبی نے جو تزکیہ کیا تھا نا, وہ فرد کا کیا تھا, یغض من ابصارہم, پہلے نظر جھکی, یغفظ فروجہم, شرمگاہ خود ہی چھپ جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظر تو پاک نہ رہے اور اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں پہ اپنے آپ کو روکیں؟ تو اتنا ضروری ہے اس وقت اپنے آپ کو بمقصد کرنا, کسی انسان کو بیکار نہ چھوڑیں. اسی طرح کئی اور کہانیاں, الحمدللہ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں میں. ہر مرد مصروف ہوتا ہے بہت اچھا رہتا ہے, لیکن ایک بہن تھی, میاں کسی وجہ سے کسی ایسی کام سے جو بہت ہارڈ ورکنگ تھا اس سے ہٹ کے بہت ایزی سی کسی ایسی جاب پہ آ گیا جہاں عورتوں اور لڑکیوں کی آمد و رفت بھی بہت تھی. وہ کہتی میں اپنے مرد کے مزاج میں اتنی چینج دیکھ رہی ہوں, شریف التبع انسان, ساری زندگی اس نے مجھے کسی بات پہ تنگ نہیں کیا, لیکن جب سے یہ اس مشکل کام سے آ کے اس ایسی کاؤنٹر پہ بیٹھ گیا, اب اس کی ٹون بدلتی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ لاہ الحدیث زندگی میں آ گیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ آج کے بعد جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں ان کا کیا بنے گا. مجھے تو اس غم نے اتنا زیادہ دکھی کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم اپنے پیچھے کن کو چھوڑ رہے ہیں. کل ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے, آج اس کو لیگلائز کر کے سند کے ساتھ جو ہے ثابت کر دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ آج ہماری نسل کو اس چیز سے بچا لے. اور آج دشمن کا جال ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, پڑھ چکے سورت نور میں کہ کچھ لوگوں کا تو گول ہی ہے کہ ایمان والوں میں خرابی پھیلے. اپنے ملکوں میں وہ چیز بینڈ ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں میں عام کر دیتے ہیں. اس وقت موقع نہیں ہے, اتنی مثالیں موجود ہیں, ہم اپنے ملکوں کی حالت جا کے دیکھ لیتے ہیں. وہ چیزیں جو ہم نے خود آج سے 8-10-12 سال پہلے نہیں دیکھی تھی, کوئی بہت عرصہ نہیں ہوا ہمیں اپنے ملکوں کو چھوڑے ہوئے, لیکن آج یقین نہیں آتا یہ ہمارے ملکوں کے چینل ہے. یقین کریں کہیں بھی جاتے آتے اگر نظر پڑی ہے تو ایک دم دل میں آیا کہ ان لوگوں نے کوئی ویسٹرن یا کم از کم ہمارے نیبرز کا کوئی چینل کھولا ہوا ہے, اور جب اس پہ نیچے کونے سائیڈ میں اپنے ملکوں کا نام لکھا ہوتا ہے تو میری عقل گم ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, خبریں سن رہے تھے, بھی خبریں کدھر گئی؟ وہ خبروں کے بیچ میں اتنے لمبے ایڈ ہیں اور وہ ایڈوں میں سب کچھ دکھاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ مسلمان کو سمجھ دے, چیزیں نہیں بکتی ہماری لاہ الحدیث کے بغیر اور اس طرح کی چیزوں کے بغیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس جرت سے بچا لے. اللہ کو نہیں دیکھتے جس نے خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں, اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں, اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب مجھے بتاؤ ذرا ان دوسروں نے کیا پیدا کیا؟ کتنا چیلنجنگ سٹائل ہے. اللہ اکبر, دوسرے کیا کرتے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا. اب اس کے بعد ہمارا رکوع تو شروع ہو رہا ہے, نصف ہمارا جا کے آیت 14 پہ ہوگا, لیکن چونکہ بات شروع ہوگی اور اس کو پھر انشاءاللہ ایک ہی اسٹریچ میں سنیں گے تو فائدہ ہوگا, اس لیے ہمارا یہ رب جو ہے اسی آیت پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رب کو ہم آیت نمبر 12 سے لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور خاص طور میں اس میں پھر بچوں کی تربیت پہ ہمیں کئی اشارے ملیں گے, خاص طور پہ ابھی جملہ لہو الحدیث پہ بات کر رہے ہیں. تو کیا طریقہ ہے تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے بچوں کو صحیح طرح سے اللہ کی طرف لے جائے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی الحمد للہ سو ہمارا آج کا رکن کمپلیٹ ہوا اور ہر دن کی طرح بہت ساری ایسی آیات تھیں کہ جو ہمیں بہت ٹچ کرتی ہیں. یس چونکہ قرآن ہماری زندگی گزار گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو اس لیے مجھے یہ بھی لگا کہ جیسے اپنی عبادات بھی چیک کریں تاکہ ہم ان لغویات کے ٹریپ میں نہ آ جائیں کہ جو پھر ہماری باقی تمام چیزوں کے اوپر بہت ریفلیکٹ کرتی ہیں. یس بیکاز ایز اے نیشن بھی اگر انسان بہت بیکار چیزوں میں کھو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ اوور آل خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم آہستہ آہستہ پھر اپنی جو عبادت میں بھی کرتے ہیں اس میں بھی کمزور پڑتے جاتے ہیں. سو انشاءاللہ یہ کہ ورڈ میننگز کہتے ہیں آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. آیت نمبر 28 سورت الروم سے سٹارٹ کریں گے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 28 کفی فتیکم جی جیسے تم ڈرتے ہو رائٹ جیسے ڈرنا تمہارا لائک یو فیئر یس. پھر اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں تو آئی نمبر تھرٹی فطر الناس اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ فطر الناس created mankind. He created mankind. اس نے پیدا کیا لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. ٹھیک پھر آگے چلیں تو آئی نمبر 32 شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. شیعہ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ گروپس فرقے یس ٹھیک الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک صحیح. پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ آیا نمبر 33 اذاقہم کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اذاقہم کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اذاقہم کیا ٹرانسلیشن ہے؟ چکھاتا ہے ان کو. یس چکھاتا ہے وہ چکھاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے ان کو بھی تو ضروری ہے بیکاز ہوم جا کر وہ ٹرانسلیشن اسی کا دیتا ہے. جی گڈ اب ٹھیک ہے وہ چکھاتا ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیے يقنطون Yes. Lose hope. Yes. Lose hope. Now umeed ho jate hain. Ji. Mayus ho jate hain. Bilkul theek hai. Nice. Good. Aya number 39. Aya 39. Liar bua. Liar bua. لیئر بوا کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا جی لیئر بوا اس ورڈ کا کیا ٹرانسلیشن ہے تاکہ بڑھے یس گڈ فرسٹ نہیں لیئر بوا تاکہ وہ بڑھے تاکہ افزائش ہو سدارٹ انکریزز تاکہ وہ بڑھ جائے جی ٹھیک پھر آیا نمبر 43 آیا 43 یصدعون یصدعون جدا جدا ہو جائیں گے ویری گڈ جی جدا جدا ہو جائیں گے وہ منتشر ہو جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے بالکل ٹھیک ہے جی بالکل گڈ ماشاء اللہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آیا 46 میں آیا 46 نا دس از ویری ایزی لیٹس سی آپ کتنا جلدی اس کا آنسر دیتے ہیں مبشرات 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 خوشخبری دینے والی یس گڈ خوشخبری دینے والے والی بیکاز چونکہ یہ بونس کا ورڈ ہے خوشخبری دینے والی جی ٹھیک اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو اب آئیے آئی نمبر 48 کے اندر ٹھیک آئی نمبر 48 کے اندر فتسیرو دین اٹ لفٹ یس فتسیرو تو وہ ابھارتی ہیں ٹھیک تو وہ اٹھاتی ہیں یا ابھارتی ہیں بوتھ آف دیم آر فائن ٹھیک اسی آیت کے اندر ایک اور ورڈ ہے الودق الودق یہ کیا ہوتا ہے بارش یس بارش ویری گڈ مینا بارش تھیں صحیح گڈ ماشاء اللہ اینڈ آئی نمبر اب دیکھیے آئی نمبر 51 آئی نمبر 51 اور یہاں مجھے بتائیں مصفر را زرد پیرے ویری گڈ ویری گڈ زرد شدہ ٹھیک ہے الحمدللہ اوکے نیکسٹ اب دیکھیں گے آیا نمبر 54 میں آیا نمبر 54 شیبہ یہ کیسے کہتے ہیں شیبہ اولڈ ایج ویری گڈ ماشاء اللہ شیبہ اولڈ ایج بڑھاپا ٹھیک گڈ ماشاء اللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے آیا 50 ایک سیکنڈ آیا نمبر 57 میں آیا نمبر 57 یستعتبون یستعتبون توبہ قبول کی جائے گی. یس دے پارڈن ول بی ایکسپٹڈ. یس توبہ کل کیے جائیں گے یعنی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک یعنی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کرنا بھی جائیں تو بھی نہیں ممکن ہو سکے گا یہ ان کے لیے. تو اللہ کو راضی کسی صورت نہیں کر سکیں گے. اینڈ لاسٹ ورڈ اس سورہ کا یستخفنک. Yes, تخفنك. I number 60. Last. They find you light. Yes. جی باقی بھی سب کو سمجھ میں آئی یہ بات. یس ہلکا نہ پائیں تم کو. یس گڈ ماشاء اللہ. وہ خفیف ہلکا نہ پائیں تم کو. یس سورۃ لقمان اور ان شاء اللہ اس میں دیکھتے ہیں. جی نمبر 6 میں سورۃ لقمان نمبر 6 یشتری کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ٹریڈس. یس یشتری ٹریڈس جو خریدتا یعنی یہ یشتری جو خریدتا ہے بائز. ٹھیک خریدتا ہے جی بالکل. نمبر 7 وقرا. یہ تو بہت آسان ہے پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے. وقرا وقرا. ویٹ گرانی بوجھ گرانی ہے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح. اچھا آئی نمبر ٹین اور آئی نمبر ٹین میں آپ دیکھیے مجھے بتائیے عمدن ستونوں کے. یس عمدن ستونوں کے. سو الحمد للہ آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھیں گے اور ماشاء اللہ کمپلیٹ بھی ہو گیا آلموسٹ. سو گڈ پارٹیسپیشن سب کی طرف سے. ان شاء اللہ اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ سب اس کے لیے ریڈی ہوں گے. جی سکسیزفل لائف کا سیشن ہے اور کامیاب لوگوں کے کیا کام ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے ان شاء اللہ آج کے لیسن میں. ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کامیاب شخصیت کے سلسلے میں آج ہم اپنی اس نشست میں دیکھیں گے کہ کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک کسی کو کرنے کا کام معلوم نہیں ہوگا تو وہ کرے گا بھی کیسے. کوئی انسان چاہے وہ کوئی سپروائزر ہو یا مینیجر ہو یا کسی گھر کو مینیج کرے کسی ادارے کو کسی فرم کو اس کے کرنے کے عموماً یہ کام ہوتے ہیں. اگر ترتیب سامنے رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوائد بھی زیادہ بہتر دکھائے گا ترتیب کے بدلنے کی نسبت. پہلی چیز جو کسی ایک کامیاب انسان کے لیے لازم ہے وہ کیا ہے کہ مقاصد متعین کرے اور ان کو حاصل کرے. مقصد کا متعین کرنا سب سے لازم ہے، اسی کو گولز کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہمارے گولز ہوتے ہیں وہی ہمارا رول ہوتا ہے. جتنا بڑا گول ہوتا ہے نا اتنا رول بھی بڑھ جاتا ہے. اور آپ عموماً اس کو محسوس کرتی ہوں گی کہ اچانک گھر میں مہمان آنے کا پتہ چل جائے تو وہی کھانا جو آپ پورا دن لگا کے پکاتی ہیں وہ ایک گھنٹے میں بھی پکا لیتی ہیں، کیونکہ گول مل گیا نا. زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو بڑا گول ہے. وہی اپنا روز مرہ کا کام سارا دن لٹکتا رہے گا، لیکن جب ڈیڈ لائن مل گئی تو کر لیں گے. تو لہٰذا آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس ادارے یا جس کام سے منسلک ہیں اس میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ ساتھ لے کر کیسے چلیں گے. اس لیے لوگوں سے مل کر مشورے کے ساتھ گول متعین کیجئے، پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے وسائل اور اختیارات کے بارے میں گفتگو کیجئے. اسے کو آپ ٹارگٹ کہیں گے. عملی طور پہ اگر گول مقرر کرنا ہے، ہر دن صبح اٹھ کے گول مقرر کر لیں، آج کے دن کے یہ گول ہیں. اسی طرح ویکلی بیس پہ گولز مقرر کیجئے، منتھلی بیس پہ. کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں، 3 ماہ میں یہ کام کرنے ہیں، 6 ماہ میں یہ کرنے ہیں، 1 سال کے یہ، اگلے سال مجھے یہاں پہنچنا ہے. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا چارٹس بنے ہوتے ہیں، بعض دفعہ گرافس بنے ہوتے ہیں، اب ادھر ہم ہیں، اگلے سال ہم نے یہاں ہونا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اپنے مقاصد کو متعین کریں گے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. دوسری چیز جو کامیاب لوگوں کے کرنے کے کاموں میں ہے وہ ہے کثرت سے رابطہ، کانٹیکٹس یا کمیونیکیشن. جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں یا جن سے آپ کام لے رہے ہیں ان سے آپ کا بہت اچھا رابطہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن، تاکہ وہ آپ کی بات اطمینان سے سن سکے، اپنی بات انہیں بہتر طریقے سے آپ بیان کریں. پھر آسانی کے لیے آپ اسے گفتگو کا فن تصور کریں. بعض دفعہ کہیں کام نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. کمیونیکیشن از دی کی ٹو سکسیس. جس گھر میں کمیونیکیشن ہو جاتا ہے نا تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. جن تعلقات میں کمیونیکیشن اچھا ہوتا ہے وہاں کوئی ایک کو دوسرے کے خلاف نہیں بہکا سکتا. اس لیے وہ گھر کا ادارہ ہو، خاندان کا ہو یا پھر باہر کے ادارے ہوں، آپ بہترین کمیونیکیشن رکھیں. اس کے لیے آپ سیٹ ٹائم بنا لیں، اس ویک مجھے اتنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ٹائم مقرر کریں، ہر دن اتنوں کو کرنا ہے اور اسی وقت کے بیچ میں کرنا ہے. جتنے لوگ ہو گئے ہو گئے، ورنہ سارا دن ٹیلی فون پہ رہیں گے نا تو وہ بھی کام نہیں ٹھیک ہوگا. تیسری کامیاب چیز جو دوسروں کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو فائدہ دے گی، لوگوں کو ان کے کام بانٹیے، کاموں کو بانٹ دینا. آپ جب کسی بھی کام کے ذمہ دار بنتے ہیں نا اور انچارج بنتے ہیں یا آپ کوآرڈینیٹر بنتے ہیں تو ہر کام آپ خود نہیں کر سکتے، یہ لکھ لیں اپنے لیے. بعض لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے ہر کام ہم خود کریں. مختلف رنگ ہے نا، جیسے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے ایسے طرح مختلف انسان بھی ہوتے ہیں. کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ خود ہی کریں گے، کیا کریں ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی اویلیبل ہی نہیں ہوتا، جس کو پوچھیں وہ نو کہہ دیتا ہے، پھر میں خود ہی کر لیتا ہوں اور دوسرے سے کرانے سے بہتر میں خود ہی کر لوں، دوسرا اچھا نہیں کرتا. نہیں، آپ ہر ایک کام خود نہیں کریں گے. اور کچھ دوسرے ایج پہ بھی ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز ہم نے سیکھی کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پہ ایک مشکل ٹارگٹ کو شروع کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ خود بھی خندق کھو دی، پیٹ پہ مٹی بھی لگی، بھوکے بھی رہے، پیٹ پہ پتھر بھی بندے، پتھر راستے میں آئے تو اس کو توڑا بھی، لیکن ساتھ لے کے چلے. تو لہٰذا یہ کسی شخص کی کمزوری اور نااہلی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہر کام خود کرے. یہ ایک فن ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے حصے کے کام دیں، یہ ایک صلاحیت ہے، ایک سکل ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اس کے ذریعے آپ دوسروں سے کام لے کر دوسروں کو بھی کامیاب ہونے کا موقع دیتے ہیں نا.
دیکھیے اگر ساری کام آپ خود کریں گے تو دوسروں کو کون کہے گا, ان کا اجر کہاں گیا, ان کا حصہ ڈلوائیے اور آپ خود بھی سرخرو کے ہوں گے. ورنہ جب سارے کام آپ اپنے سر پہ لیتے ہیں نا تو آخری وقت میں کوئی ہوگا کوئی نہیں, سٹریس الگ, گرتا پڑتا نہیں. بس آپ دیکھیے کہ کوئی کام آپ ارینج کرتے ہیں نا, اپنے کوئی فنکشن ارینج کرنا ہے تو مختلف لوگوں کو بانٹیے. اچھا تم جگہ کی منتظم ہو, اچھا تم ایڈورٹائزمنٹ کی انچارج ہو, اچھا اگر کچھ سنیکس ہیں تو آپ اس کی انچارج ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ بھانپ لیتے تھے کون کیا کام کر سکتا ہے, کبھی نااہل کو کام نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے ادارے ڈوب جاتے ہیں جب نااہلوں کے ہاتھ میں اس کی بھاگ ڈور دے دی جائے. اس کے لیے پھر انسان کو فیئر ہونا چاہیے, کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ کام نہ دے, کسی کی دوستی کی بنیاد پہ نہ دے, کسی سے ڈر کے نہ دے, کسی سے مروت کے ساتھ نہ دے, بلکہ جج کرے کسی کو کام دیتے ہوئے کہ کیا یہ اس کام کو کر سکتا ہے. بعض دفعہ میں جو لوگوں سے شکوے ہوتے ہیں نا, کرتا ہی نہیں, ٹھیک کیا ہی نہیں, وہ وجہ کیا کہ ہم نے صحیح کام نہیں دیا ہوتا. ہمیشہ کام دیتے وقت یہ دیکھیے کہ دوسرے کا انٹرسٹ کیا ہے, کیا کام کر کے اس کو مزہ آتا ہے, اس کی ہابیز کیا ہیں. کہتے ہیں نا جب وہ ہابیز انسان کے کا بزنس یا اس کی جاب بن جاتی ہے نا تو وہ بیسٹ کام کرتا ہے. تو جس کام کے کرنے میں مزہ آئے وہ دے. چوتھی چیز, وسائل کا بہترین استعمال, یہ انسان کی کامیابی کے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ مادی وسائل دیے ہیں, کامیابی اس سے نہیں ہے. کامیابی ہے کہ اس مادی وسیلے کو آپ استعمال کہاں کرتے ہیں. بس آپ کے گھر میں گرائنڈنگ مشین پڑی ہوئی ہے, آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, تو کیا آپ کے کاؤنٹر پہ رکھی ہوئی مشین کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پڑی ہوئی ہے, وہ اندر کی الماری میں دبی ہوئی ہے. نہیں, آپ کو وسائل کا علم ہونا چاہیے اور ان کو استعمال کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو, کیا چیزیں ہیں میرے پاس, میرے پاس جو سکلز ہیں یا جو میرے پاس مینز ہیں گھر میں, اس کو کہاں استعمال کروں. ان کو پہچانیے, سمجھیے, پرکھیے. آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر خیر دیکھیے, میرا یہ بچہ یہ کام بہت اچھا کر سکتا ہے, یہ بچی یہ اچھا کر سکتی ہے, میرے میاں کو اس کام میں مزہ آتا ہے, ان کو وہی کام دے. پھر دوستوں کو, پھر باہر کے لوگوں کو. انشاءاللہ اپنے وسائل کو بھی استعمال کیجئے, دوسروں کے بھی. پانچویں چیز, اپنے کاروباری مقابل سے بہتر کارکردگی. یعنی ایک کام اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کریں گے, لیکن تقابل کر کے اس سے بہتر کام کریں گے, تبھی آپ پنپیں گے. فطرت کا اصول ہے, جو زیادہ اچھا کام کرتا ہے نا وہ پنپ جاتا ہے. وَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ, سورۃ رعد میں آتا ہے, اور جو کوئی نفع دے گا لوگوں کو بس وہ بچے گا اور باقی جھاگ بن کے اڑ جاتا ہے. لہذا آپ جس ادارے یا کسی کام کاروبار سے وابستہ ہیں, اس کے ہر معاملے میں آپ کی کارکردگی اپنے مقابل سے بہتر ہو, پھر آپ مانے جائیں گے. آپ کی کارکردگی کی شناخت آپ کا پروڈکٹ ہوگا, اس کی کوالٹی, اس سے ہونے والا نفع. ہر دن بہتر بنائیے. لوگ بعض وقت کوشش کرتے ہیں ناموں کو سجانے کی, حالانکہ کاموں کو سجانے کی ضرورت ہے. لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ, لیکن پروڈکٹ گھٹیا درجے کا. آپ لاکھوں کے ایڈورٹائزمنٹ کر بھی دیں گے نا, پروڈکٹ کی کوالٹی گندی ہے نا, بس ایک دفعہ لوگ خریدیں گے آپ کی ایڈ دیکھ کے, پھر نہیں لیں گے. آپ کسی کو بڑی دعوت دے کے بلاتے ہیں, آؤ یہ کرو وہ, جب گئے آپ کا پروگرام ڈس آرگنائزڈ, جگہ ٹھیک نہیں, گرمی ہے, سردی ہے, بچوں کا شور ہے, بدبو آ رہی ہے, سٹنگ ارینجمنٹ ٹھیک نہیں, لوگ اگلے دن نہیں آئیں گے آپ کے کہنے پہ. اللہ ماشاء اللہ, جو کام کریں اس کو ایکسیلنسی کے درجے پہ کریں. یہ اٹموسٹ کوشش کریں کہ میں نے پہلے سے جو کوئی کام ہو رہا ہے اس سے بہتر کام کرنا ہے, ان کا نہیں خراب کرنا. عموماً لوگ خود اچھا کام کر نہیں سکتے, اسکلز ہی نہیں ہوتی, پہلے سے کام کرنے والوں پہ تنقید شروع ہو جاتے ہیں, ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. بعض لوگ اس غم میں روتے رہتے ہیں, ہم شروع سے تھے اب یہ نئے لوگ آ گئے, پھر کیا ہوا جی؟ جب سے یہ آئے لوگوں نے ہماری مسجد میں آنا چھوڑ دیا. اچھا جی، یہ کیسے ہوا؟ آپ تو چلے چلائے تھے، آپ سے تو لوگوں کی محبتیں تھیں، لوگوں نے آپ سے فائدہ لیا، لوگوں کا بینیفیشیل تھے، تو وہ ایک نئی دکان پہ کیوں چلے گئے؟ مثال دوں گی، یعنی پھر نئی مسجد میں وہ کیوں گئے؟ آپ کے اس کوئی کمی ہوئی نا، آپ مزید اچھا کرتے. آپ نئے آنے والے کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، پہلے کو تو نہیں زیادہ کرنی پڑتی. یہ خوف ہر دور میں رہا، تو لہٰذا دوسروں کو کچھ نہ کہیں، اپنا کام بہتر کرتے جائیں. چھٹی چیز جو ایک اچھے لیڈر میں ہو سکتی ہے، اپنے ساتھیوں کو متحرک کرنا اور پر عزم بنانا. لیڈرشپ کوالٹیز میں یہ چیز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ کام کرنے لے نا، آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کا حوصلہ بلند کریں، ان کا موریل بلند کریں، خوش دلی سے کام کریں. آپ کو اپنے کام سے محبت ہے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح دکھتا ہے. جو ہی بنی اسرائیل کے حوصلے ٹوٹتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ان کی ہمت بندھاتے تھے، نہیں نہیں نہیں، چلو تم، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی کو دیکھیے، ہمتیں ٹوٹنے لگتی تھی، آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی لوگوں کو موت یاد دلاتے، کبھی آخرت یاد دلاتے، کبھی دنیا کی ترقیاں یاد دلاتے. تو ایک اچھا شخص اپنے ساتھ دوسروں کو بھی متحرک رکھتا ہے. اگر آپ سست ہیں نا کسی معاملے میں، دوسروں کو نہیں بلا سکتے. بس اگر جیسے ہمارے دین کے ناطے سے اگر دیکھیں، کام سے ریلیونٹ ہے، بعض لوگ گروپنگ کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں. اب کوئی گروپ لے رہا ہے اور خود کلاس نہیں اٹینڈ کرتا، اس کو خود نہیں پتا کلاس میں کیا ہو رہا ہے. وہ اسٹوڈینٹس کو اگر پوچھے گروپ میں کہ اچھا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اچھا اس دفعہ کیا سبق پڑھا تھا، کیا خیال ہے اس کے گروپ میں لوگ ویسے ہی آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس لیے کسی گروپ لینے والے کے لیے جو بہترین چیز جو اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے اور جو اس کی کمٹمنٹ کا حصہ ہوتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر کے کلاس کو لوں گا یا لوں گی، اس کا حصہ بنوں گی. آپ کا انٹرسٹ لوز ہوتا ہے تو اسٹوڈینٹس کا فوراً لوز ہوتا ہے. جو گروپ لیڈر یہ کہیں گے نا کہ ہمارے گروپ میں لوگ آتے نہیں، تو فوراً کھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اصل بات یہ کہ یہ خود نہیں انوالو. اچھا بھائی آپ بتائیے، آپ تھیں کلاس میں؟ ہمارا اپنا انٹرسٹ بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے. جب لیڈر بڑے، آپ خود اپنی کام کے مینج کرنے میں خود پتہ ہے. مثال ایک بات لو، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹر کو اگر پتہ ہے نا کلاس میں کیا ہو رہا ہے، تو ایک ایک ایڈمن کو پتا ہوگا. تو لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو عزم دیں. ذرا ڈھیلے ہونے لگے لوگ، اچھی سی حدیث سنائیں، اچھی سی بات کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ بھی اٹھائیں گے. کیونکہ جو انسان بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتا. اس لیے انسان کو اس پہ کوشش کرنی چاہیے، یہ ضرورت کی چیز ہے. اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کتنی باتیں کی، اس کو دہرا لیتے ہیں ابھی تک، جو کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام ہیں. اس کامیاب لفظ کے نیچے اپنا لفظ لکھیں. پہلا کام، مقاصد متعین کرنا ہے آپ نے، انہیں حاصل کرنا ہے، گولز بنانے ہیں. لکھے اپنے لیے، بنا لیے میں نے، سوچ لیے، اب لکھنے ہیں. دوسری چیز کمیونیکیشن، یہ کوڈ ورڈز ہے نا، رابطہ، اچھا رابطہ. پھر لوگوں کو ان کے کام متعین کرنا اور وہ کام دینا جو کوئی کر سکتا ہے، جو اس کو پسند ہے. پھر چوتھی چیز، وسائل کا بہترین استعمال، اچھے طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کریں. اللہ نے جو دیا ہے اس کے راستے میں لگ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ پڑا پڑا اندر ہی گل سڑ جائے اور ضائع ہو جائے. اور پانچویں چیز، جو کوئی پہلے سے وہ کام کر رہا ہے اس سے بہتر کارکردگی لائیے، تاکہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اور اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، نئے آئیڈیاز، نئی باتیں. کچھ لوگوں سے میں دیکھتی ہوں، بات کرتے ہیں جب ہوتا ہے، اچھا ہم یہ کر لیں گروپ میں، نئی چیز کر لیں، اسٹوڈینٹس کو ذرا یہ ایکٹیویٹی دے دیں، اچھا میں نے اس ویک یہ تیار کیا ہے. موسٹ ویلکم. آپ کی یہ نئی نئی چیزیں اسٹوڈینٹس کو بھی زندہ رکھتی ہیں، ان کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ باقی رہتا ہے. ورنہ شروع میں جوش ہوتا ہے اور بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آخری چیز جو ہم نے اس نشست میں دیکھی، کہ آپ اپنے ساتھیوں کو متحرک رکھیں، پرعزم رکھیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید سات باتیں دیکھیں گے جو کامیاب لوگوں کے کرنے کے کام ہیں. اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہم ان پہ عمل کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی آپ کے ذہن میں ان کو سنتے ہوئے بات آئی ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ. سو الحمدللہ آج کے اس لیسن میں ہمارے پاس بہت سارے پریکٹیکل ٹپس اور یہ والے سیشن الحمدللہ انرجائزنگ ہوتے ہیں. یس آپ لوگوں کو لگتا ہے یس جی سسٹر شیئرنگ کریں کوئی نہ کوئی ایک ایک بات کہ جو آپ نے آج کے لیسن سے سیکھی. جب ہم کہیں بھی کام کرتے ہیں ہماری ڈیلنگز بتاتی ہیں کہ ہم کس قسم کے انسان ہوں گے. اور سم ٹائمز سکسیسفل ایک طرح سے انسان کا ہونا یہی ذہن میں آتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی اچھی پوزیشن پر ہونا یا اس طرح سے مالی لحاظ سے بہت اچھا ہونا, مگر ہماری بہت ساری اور چیزیں جن اصل میں ایک انسان کو کامیاب انسان بناتی ہیں. بیکاز یہ سب چیزیں اگر ساتھ ساتھ ہوں مگر اور دوسری اسکلز نہ ہوں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. نام کو نہیں بلکہ کام کو سجانا ہے. جی ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا, ایک سوچ دیتا ہے نا کہ ہم صرف اپنی سیلف پروجیکشن نہیں کریں بلکہ اپنے کام کو اچھے سے اچھا کرائیں. تو اپنے کام کو بھی مطلب ایک طرح سے انسان اپنی ذات پر کب کرنے لگتا ہے کہ جب ہمیں شاید اپنے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور سم ٹائمز ایک روٹین ورڈ بھی بن جاتا ہے. تو اپنے لیے ریمائنڈر سیٹ رکھنا, کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے رہنا, اس سے ایک واقعی ریمائنڈر رکھتا ہے. کام میں ہر روز بہتری ہونی چاہیے ہے. اور اگر کوئی دوسرا شخص بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم کہ اچھا وہ ایسا کر رہے تو میں ایسے کروں, وہ اچھا کر زیادہ. بے شک کمپٹیشن اچھی چیز ہوتی ہے مگر اصل جو سورس ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. آرڈر سے کام کریں گے تو نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے. آرڈر سے مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آرگنائزیشن کے ساتھ میں ایک ترتیب سے کام کرنا. یہ بیکاز ترتیب تو ہر لحاظ سے بہترین ہے اور ضروری بھی ہے. یس جی سسٹر ایف کیا آپ کا یہی مطلب تھا؟ آئی تھنک یہی تھا. سو اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے کہ ہم ایسے ہی کام کریں. سمپل مجھے ہر چیز میں یہی چیز قرآن نے یہ سکھائی اور یہ یاد رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اسے بہترین طرح سے کرنا چاہیے. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں کرنی پڑتی ہیں, تو ہم وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا دل بھی اس میں اچھا نہیں ہوتا. تو ایفرٹ بھی جاری ہے اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ اپنے دل کو مار کے انسان ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ. مقابلہ نہیں کرنا ہے, اپنے کام کو فوکس رکھنا ہے. جی بالکل صحیح. کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں, اگر ہم ان سے اچھا نہیں کر پاتے تو ہمارا ایک مورل ڈاؤن ہو جائے گا, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ہر انسان ایک بڑی اچھی بات میں نے کہیں پڑھی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چپ چاپ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور وہ بہت سارے ظاہر پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان سے بہتر ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں. وائی؟ بیکاز آف دیئر اخلاص, ان کی ہیوملٹی کی وجہ سے. اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے مشورہ ضرور کریں. کمیونیکیشن از کی ٹو سکسیس. صحیح بات. اور پلاننگ سے کام کریں گے تو ٹائم کم لگتا ہے. جی صحیح. صحیح بات ہے کہ جو بھی اگر پلان کر لیا جائے تو اس سے پھر ایک سامنے پوری پکچر رہتی ہے, اچھا میں نے ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے, تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ اگر چیزیں اس پلان سے ہٹ کے بھی ہو جاتی ہیں تو آپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں, آپ نے پہلے ہی اس کام کے بارے میں ساری ریسرچ اور سارا کچھ دیکھ لیا ہے, تو پھر سیٹ کرنا اپنے ٹارگیٹ کو آسان ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احسان کے درجے پر کام کرنے کی توفیق دے اور اس سے کم ہم کچھ بھی نہ کریں. آمین. صدا ہو انشاءاللہ یہ کہ یہ سیشن تو آپ لوگوں کو کمپلیٹ, نیکسٹ سیشن آپ کو صحیح بخاری کا ہے, کتاب الاذان آپ پہ کر رہے ہیں, حدیث 410 سے سٹارٹ کریں گے. سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الاذان ہی کی کنٹینیوشن ہے. اب ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 410 وعنها رضی اللہ عنہ حدیث صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاقن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے یہ روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر تھا. اور تقدم وفی ہذہ روایت قال واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا, کہ آپ نے اس میں اتنا اضافہ کر دیا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ ذوالحج 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں آئے پیش آیا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے تھے. زندگی کے آخری ایام میں جب آپ بیمار تھے آپ نے بیٹھ کر امامت کرائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقتدی ایسے حالات میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے. یعنی جب امام کھڑا ہے اور مقتدی بھی کھڑے ہیں تو جب امام بیٹھ جائے تو مقتدی پھر بھی کھڑے رہ سکتے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے وہ وقت کے حساب سے پہلے دور کا تھا تو بعد کا بعد میں ہے. تو دہرا دیتی ہوں بات کو تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ جب امام کسی مجبوری میں بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو مقتدی جو ہیں یعنی جو پیچھے نماز پڑھنے والے اقتدا کرنے والے وہ کھڑے ہو کے ہی پڑھیں گے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ لوگ بھی بیٹھ کے نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھیے گا, متا یسجد خلف الامامی, کب سجدہ کرے مقتدی امام کے پیچھے. یعنی امام سے پہلے کر لے, امام کے ساتھ کرے یا تھوڑا سا انتظار کرے, کیسے کر لے. ٹھیک ہے. ان انل برائی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال, حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے لم یحنی احد منا ظہرہ, تو نہ کوئی ہم میں سے اپنی کمر جھکاتا جب تک کہ حتی یقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکا لیتے یعنی کمر سجدے میں لے جاتے ساجدن سجدے میں. ثم نقو سجودن بعدہ, پھر ہم اس کے بعد آپ کے بعد یعنی لوگ آپ کے بعد سجدے میں جاتے. تو کیا پتہ چلا کہ سجدے میں جانے کا عمل کب ہوگا, جب امام جو ہے وہ سر اٹھا لے گا. یعنی آپ خلاصہ کر لیجئے کہ کسی عمل میں بھی امام سے مقتدی آگے نہیں جائیں گے, یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران امام کو دیکھنا بھی جائز ہے, امام کو دیکھنا جائز ہے, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ پوری طرح اقتدا نہیں کی جا سکتی. پھر اگلا یہ دیکھیے گا, اسم من رفع راسہ قبل الامام, امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کیا ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم او الا یخشى احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام اَن يَجْعَلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ خِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَتَ حِمَارٍ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, کیا تم میں سے جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے جیسی بنا دے. تو کیا پتہ چلا
خوف کی بات ہے. اسی طرح ابن حبان کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے سر کو کتے کے سر جیسا بنانے کی بات بھی کی گئی. اب یہ کیا عمل ہے؟ میرا آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر زیادہ فتنے میں نہ پڑیں. ایک چھوٹی سی آپ کو ایڈوائس کروں گی اور وہ کیا ہے کہ ایسے مسئلوں کو عام لوگوں میں نہ پیش کریں. بعض جگہ ایسے مسئلے ہوئے, فتنے اٹھے کہ یہ حدیثیں سن کر عام لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں ایسی حدیثوں کو سن کر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اپنے آپ کو دین سے ہی دور کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کے کام کر کر آ کر لوگوں کو دین سے اور بھی دور کر دیتے ہیں. تو میرا آپ کا عمل اس سے مختلف ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے عمل کے متکلف اپنے آپ کو نہ کریں کہ جیسا لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے, بلکہ ہمیں لوگوں کے ساتھ دوسری طرح سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگلی روایت دیکھیے گا, امامت العبد والمولى والغلام الذي لم يحتلم. تین لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ہے غلام, ایک ہے آزاد کردہ شخص اور ایک ہے نابالغ بچہ. تو اب کون کرے گا؟ تو غلام, آزاد کردہ اور نابالغ بچے کی امامت کرائے گا. کیسے؟ لکھا ہے, عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں, فرمایا, اسمعوا واطیعوا, سنو اور غور کرو, یعنی سنو اور اطاعت کرو. وان استعمل علیکم حبشی کان راسہ زبیبۃ, فرمایا, اگرچہ تم پر عامل بنا دیا جائے کوئی حبشی غلام جس کا سر منقع ہو, منقع جیسا ہو, یعنی چپٹا سر ہو اس کا. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی بات ہے. آج تو ہم لطیفے بنا بنا کر اور نہ جانے کیا کچھ پیش کرتے ہیں حکمرانوں کے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی اللہ ہدایت دے. کسی صورت میں بھی حکمران جو ہوتا ہے اس کی کوئی ایسی بات کرنا, مذاق لینا دینا, یہ اسلام میں اس کی قطن بھی اجازت نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آگے دیکھیے گا, اسلام یتم الامام واتم من خلفہ. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ امام کی نماز ابھی چل رہی ہے, ان کے تشہد کی دعائیں چلتی ہیں, لیکن پیچھے والے پڑھ چکے ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو جب امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کر لیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یسلون لکم فین اصاب فلکم, جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں اگر وہ نماز ٹھیک پڑھائیں تو تمہیں بھی ان کے اجر ملے گا, وین اخطأوا فلکم وعلیہم, اور اگر وہ خطا کریں گے تو تمہارے لیے ثواب ہے مگر ان کے لیے گناہ ہے. کیا پتا چلا کہ جب مقتدیوں کی نماز پر امام کی نماز کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر ایسے حالات میں یہ بات آ جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ کہ تمام شرائط اور ارکان کو پورا کیا جائے. جان بوجھ کر ایسا امام نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ جو غلط نماز پڑھائے یا شریعت کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو, لیکن عام حالات ہیں, سفر میں تھے, پتہ نہیں تھا. اب اکیلے پڑھنے سے جماعت کی نماز بہتر ہے, کوئی اور مسجد ہے ہی نہیں پاس, تو اب آپ کیا کریں؟ پھر کٹ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, پھر آپ کو یہ اصول مل گیا کہ جو وہ ٹھیک پڑھاتے ہیں تو تمہیں اجر ملے گا, غلطی کریں گے تو غلطی کا گناہ تمہیں نہیں ہوگا. تو انسان کو ہمیشہ دنیا کی چیزوں کی طرح دین کے معاملے میں بھی کیئرفل رہنا چاہیے, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیے کہ جو چیزیں انسان کی عبادت کے اندر خوبصورتی پیدا کریں, حسن پیدا کریں, نہ کہ ان کی نمازوں کو, ان کی چیزوں کو پیچھے کر دینا چاہیے. تو آپ کے اور میرے لیے اس میں تسلی کی بھی بات ہے تھوڑی سی, کہ جیسے بھی حالات ہوتے ہیں ان حالات کے موافق اگر آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانیاں فرما دیتا ہے. پھر آگے دیکھیے گا, آپ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یقوم و یمین الامامی بخضائہ اذا کان اثنین, جب صرف دو ہی نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہوگا. یعنی نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ یا ایک پڑھانے والا ہے اور ایک پڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کون کدھر کھڑا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. دائیں طرف کھڑے ہوں گے امام کے مقتدی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پہلے بیان ہو چکی ہے، مبیت ہی فی بیت خالتی، رات بسر کرنا، مبیت ہی کے بات یبیتو سے، رات کو بسر کیا انہوں نے اپنی خالہ کے گھر میں جب یہ بچے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے تھے یہ بھی. تو پھر کیا ہوا اس حدیث میں، تقدم جو گزر گئی، وفی خاصی روایت قالا، اور اس روایت میں اتنا اضافہ پھر کیا، ثم نام حت نفخا، پھر آپ سو رہے حتیٰ کہ سانس کی آواز آنے لگی، جس کو ہم لوگ خراٹے کی آواز کہتے ہیں. وکان اذا نام نفخا، پھر جب ان میں خراٹے کی آواز آنے لگی، ثم اتاخ المؤذن، پھر آیا ان کے پاس مؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضا، پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو کیا پتا چلا کہ اتنی ہلکی سی نیند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں توڑا. خراٹا آ گیا نا، جیسے ایک نیپ لینا کہہ لیجئے پوری طرح سے، پھر پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہوگا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور پھر بہترین طریقے سے ان چیزوں پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا تھا تو مجھے آپ نے دائیں طرف کیا. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات غور سے سن لیجئے گا کہ امام صاحب کھڑے ہیں اور غلطی سے کوئی مقتدی بائیں طرف آ گیا، تو اب امام کیا کریں گے، اس کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس کے دائیں طرف آ جائیں گے، بات واضح، اپنے آگے سے نہیں گزاریں گے، کیونکہ امام کے آگے سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی بلکہ پیچھے سے گزرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں پھر امام کے آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے مقتدی کو دوسری طرف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے گا، اذا طول الامام وكان للرجل حاجت فحرج فصلى، جب امام نماز کو طول دے اور کوئی ضرورت مند نماز توڑ کر اکیلا نماز پڑھ لے تو جائز ہے. یعنی بعض دفعہ امام بہت لمبی نماز پڑھائیں، ایسی لمبی کہ جس میں ان یوزل لمبا ہو، تو پھر اگر مقتدی کو جلدی ہے، کہیں جانا ہے، بیمار ہے، کچھ بھی کوئی ہیومن نیڈ ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو نماز توڑنے کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہر مسئلے کا حل دیتا ہے نا. کون لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں وسعت نہیں اور سختی ہے؟ سختی صرف ان کو دکھتی ہے جو دین کو دور سے لیتے ہیں، قریب سے نہیں لیتے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان معاذ بن جبل یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فیؤم قومہ فصلی العشاء فقرأ بالبقرۃ فانصرف رجل فکان معاذ تناول منه فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار او قال فاتنا 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 وعمره بصورتين من اوسط المفصل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے، اس کے بعد واپس لوٹ کر اپنی قوم کی امامت کراتے تھے. ایک دن انہوں نے نماز میں سورت بقرہ پڑھی تو ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا، تو حضرت معاذ کو اس بات سے رنج پیدا ہوا. پھر جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت معاذ سے تین دفعہ فرمایا فتانن فتانن، فتنہ پرور فتنہ پرور، یا یہ فرمایا کہ فاتنن فاتنن فاتنن. پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ اوساط مفصل کی دو صورتیں پڑھا کرو. تو اس سے کیا پتہ چل گیا کہ بہت ان یوزل قسم کی لمبی نماز فرض میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور جبکہ آپ جماعت کرا رہے ہیں تو دوسروں کے لیے تو مشکل ہوگی. حتیٰ کہ آپ دیکھیے اوساط مفصل بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، سورت حجرات سے لے کر قرآن پاک کی آخر تک تمام صورتیں مفصل کہلاتی ہیں. پھر اما یتسالون سے طوال اور دوحات تک اوساط اور وناس تک کسار کے نام سے ہوتی ہیں. تو عام طور پر پھر سورت بروج تک طوال ہے، اور سورت لم یکن الذین کفروا تک اوساط اور وناس تک کسار کا نام ہے. تو کیا پتہ چلا، یہ بھی نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے فرض ادا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ امام نفل پڑھ رہے تھے تبھی لمبی پڑھ رہے تھے نا، تو پیچھے دوسرے نے فرض پڑھی. یہ بات ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ امام کی اور مقتدی کی نیت الگ الگ ہو سکتی ہے. آگے دیکھیے گا، تخفیف الامام فی القیام و اتمام رکوع و سجود، امام کو قیام میں تخفیف یعنی کمی اور رکوع و سجود میں اعتدال کرنا چاہیے. ہر عبادت سے آپ دیکھیے کہ آپ کو بیلنس دین مل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، سب کے اعمال کیا ہیں، ایک بیلنس ریلیجن کو شو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیلنس دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا قال، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، انی لتأخر عن صلاۃ الغداۃ من اجل فلان مما یطیل بنا، میں صبح کی نماز میں صرف فلاں شخص کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت طویل کرتا ہے. مما یطیل بنا، یعنی فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظتی اشد غضبا منہ یومئذ، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا. ثم قال، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، فایکم من صلى بالناس فلیتجوز، تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کمی کر لے، تخفیف کر لے، فإن فيهم الضعيف والكبير وذل حاجة، کیونکہ تم مقتدیوں میں ناتواں بھی ہیں، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا طویل نماز نہیں پڑھانی چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ ظاہر داری کے ساتھ دین کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے بیچ میں اس طرح سے نماز پڑھائیں کہ دوسروں کو گناہگار کر دیں. دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے اپنے لیے، دین کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے کہ دوسروں کو گناہگار کرنے کے لیے خود کو نیک نہ کریں، یا خود کو نیک ثابت کرتے کرتے دوسروں کو گناہگار نہ کرتے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حدیث معاذ ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، حضرت جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے، اس میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فلولا صلیتا بسبح اسم ربک والشمس ودحاها واللیل اذا یغشا، آپ نے فرمایا کہ تو نے سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس اور ودحاها اور واللیل اذا یغشا نماز میں کیوں نہ پڑھی. تو کیا پتہ چلا کہ جب امام نماز پڑھائے تو عمومی طور پر اسی درجے کی اتنی ہی لمبی دعائیں جو ہیں وہ پڑھانی چاہیے. الاعجاز فی الصلاۃ و اکمالہا، اختصار کے باوجود نماز کو مکمل کرنا، یعنی نماز مختصر تو ہو سکتی ہے لیکن آدھی نہیں چھوڑ سکتے، بیچ میں پوری کرنی پڑے گی. عن انس رضی اللہ عنہ قال، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجز الصلاۃ و یکملہا، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھتے اور اس کو کامل ادا کرتے تھے. اللہ اکبر، یعنی آپ کی نماز قرت کے اعتبار سے مختصر اور ہلکی ہوتی تھی لیکن رکوع اور سجدہ پورے طور سے ادا کرتے تھے. تو مسجدوں میں نماز پڑھانے والوں کو اسی طرح سے نماز پڑھانی چاہیے. پھر آگے دیکھیے گا، من اخف الصلاۃ عند بکاء سبیہ، جو شخص بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دے اس کا کیا حکم ہے؟ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول فیھا، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر اپنی نماز کو کیا کرتا ہوں، فتجوز فی صلاتی، اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ کراہیت ان اشق امہی، کہ اس کی ماں کو تکلیف میں ڈالنا مجھے مکروہ لگتا ہے یا برا لگتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رکھے. ہو سکتا ہے کہ بچہ مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، کہیں قریب بھی ہو، لیکن ایک خوبصورت اصول یہاں سے سب کو مل گیا. پھر آگے صفوں کے بارے میں دیکھیے گا، تسویت الصفوف عند الاقامۃ، اقامت کے وقت صفوں کو برابر کرنا. عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتصون صفوفکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم البتہ اپنی صفوں کو برابر رکھو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تمہارے منہ الٹ دے گا. یعنی صف کی اتنی اہمیت ہے کہ سورت صف بھی ہے، سورت صافات بھی ہے، پھر اللہ کی پسندیدگی کی بات ہے کہ وہ لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں کہ جو صف بستہ ہوتے ہیں، نصیصہ پلائی دیوار ہوتے ہیں. اور اب یہاں بھی دیکھیے کہ صف کی بات آ گئی. صف کو برابر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ صف میں نمازی آگے پیچھے نہ ہوں, درمیان میں خالی جگہ نہ ہو اور صفے بالکل درست ہوں, کیونکہ صف جو ہے نا یہ نماز کا حصہ ہے. اگلی روایت, اقبال الامام یل الناس عند تسویۃ الصفوف, صفے برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا, یعنی آخری حدیث دیکھیں گے آج کے سیشن کی کہ جب امام نماز پڑھائیں تو اس سے پہلے کیا کریں گے. اقبال الامام یل الناس عند تسویۃ الصفوف, یہ صفے برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا. ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صفوں کو درست کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ, میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو حدیث کا خلاصہ ہے نا, لیکن حدیث کا آغاز کیا کہ جب اقامت کہی گئی تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ کر کے فرمایا. ہمارے ہاں صف بندی کا چونکہ اہتمام نہیں ہوتا, جبکہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تک صفیں درست نہ ہوتی نماز شروع نہیں کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کام کے لیے لوگ مقرر تھے, لیکن آج یہ بات متروک ہو گئی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے, ہماری نمازوں میں روحانیت آ جائے, ہماری عبادات میں روحانیت آ جائے. تو جو باتیں ہم نے پڑھی اس میں خلاصہ یہی ہے کہ نماز ہو, صف ہو, اذان ہو, ہر ایک چیز میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. الحمدللہ. اچھا, ہمارا بخاری کا سیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا, بہت ہی کمپریہنسو اور بہت ہی تھا نا, کہ ہم نے بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہماری جو مسکنسیپشن تھی وہ کلیئر ہوئی, مجھے امید ہے نا. تو چلیں کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں ہم اس کا, آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے حدیث نمبر 410 سے سٹارٹ کیا تھا. اچھا, اس میں دیکھیں کہ اگر امام کو کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے کریں تو مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کے کریں گے؟ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں نا. پہلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹھ کے, تو وہ پیچھے ہم نے دوسری دونوں آپشنز ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کھڑے ہو کے پڑھیں گے وہ, الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد اگلی جو تھی 411 حدیث میں ہم نے کیا دیکھا کہ امام کو فالو کرنا ہے نا, کہ اس سے پہلے نہیں جانا, ٹھیک ہے نا, سجدے میں یا کسی بھی سجدے میں سر بھی پہلے نہیں اٹھانا. کتنی حدیث ہمیں ملتی ہے سبحان اللہ کہ کتنا زیادہ کہ اس کے سر کو گدے کے سر جیسا بنا دے. تو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے نا. اور پھر استاذہ جی نے یہ بھی بتایا کہ ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ لوگ سارے جیسے ہم اسٹوڈینٹس ہیں نا قرآن کے, ہماری ہو رہی ہے تزکیہ ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کی حدیث کو دوسروں کو اس طرح سے نہیں پھر بتائے ہیں نا, طریقے سے ہم کو بتا سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. بس مین اگر ساری اس کا جو خلاصہ ہم دیکھیں کیا ملتا ہے, کہ امام کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح سے خوبصورت طریقے سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ امام کو فالو کرنا, بچوں کو ہم گھر میں بتا سکتے ہیں, ہم نے گھر میں بتائیں کہ امام کو فالو کرنا ضروری ہے, ان سے پہلے کوئی کام ہم نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اس یہ تبھی ہوگا جب ہم جیسے اگلی بھی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ کامل نماز سکون سے ہے نا, کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اتنا رش کر رہے ہوتے ہیں کہ رکوع بھی پوری طرح جھکے نہیں اور سیدھے کھڑے ہو گئے. تو پھر جب اس طرح کی ہیبٹ ہوگی تو پھر ان لوگوں کو جماعت میں بھی مشکل ہوتی ہے نا, کہ وہ جلدی کرتے ہیں. تو اس سے بچنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. اگلی بھی جو دیکھیں حدیث نمبر 412 بھی تھی, اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے اور ہمارے اس بات کو عام کرنا بہت ضروری ہے, کتنا ہمارے کلچر میں یہ بات ہے کہ ہم پھر اگر, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ڈسپلن سکھاتا ہے نا ہمیں, کیونکہ اگر ہم امام کو حاکم کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کیوس برپا ہو جائے گا, اس کو بچنے کے لیے حاکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر جگہ پہ, گھر میں ہے تو ایک گھر میں لیڈر ہے اس کو فالو کریں گے, سفر میں ہے, کہیں بھی ہے, ہمارا پورے کا پورا دین جو ہے وہ ڈسپلن کا ہے نا. اچھا پھر آگے دیکھیں 4:14 میں آپ نے کیا دیکھا کہ اگر اپنی امام پوری نہ کرے تو پھر کیا مقتدی کو کیا کرنا ہے اس کو, کہ وہ اپنی نماز کو کیا کرے گا, پوری کرے گا. اچھا اگر امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مقتدی کو اس کا ملے گا, اس کی نماز افیکٹ ہوتی ہے اس سے؟ اگر امام نہیں ہوتی نا تو وہی بات کہ جیسے یہ, لیکن کیئرفل ہونا ہے اپنے امام کو چوز کرنے میں بھی. اور یہ تو یہ اس صورت میں ہے جب ہم سفر میں ہیں یا کہیں کر رہے ہیں, جماعت ہو رہی ہے. عام طور پہ تو یہ کہ امام نہیں کریں گے, لیکن وہ بھی انسان ہے, اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر پیچھے مقتدی کو اس کا نہیں ہوگا نا گناہ انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اشارہ صدر ہمارا اسے. اچھا اگر دو لوگ ہوں تو مقتدی کدھر کھڑا ہوگا, امام کے پیچھے کھڑا ہوگا یا کہاں کھڑا ہوگا مقتدی جو ہے, اگر دو لوگ ہیں صرف جماعت کر رہے ہیں, مقتدی اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا, رائٹ سائڈ پہ, ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ. اگر وہ غلطی سے کھڑا بھی ہو گیا لیفٹ پہ تو اس کو پیچھے سے رائٹ سائڈ پہ کر دیں گے, ٹھیک ہے, آگے سے نہیں گزرے گا امام کے, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اچھا اگر یہ کہ کیا چیز مستحب ہے فرض نماز میں کہ بہت لمبی صورتیں پڑھی جائیں, ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں الحمدللہ, نہیں نا. اور اگر امام کی, امام اور جو مقتدی ان کی نیت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, امام نفل پڑھ رہے ہیں تو پیچھے مقتدی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں نا. اس سے یہ ہے کہ جیسے پہلے نماز کرا لی پھر دوسرے لوگ آئے ہیں تو دوبارہ ہو رہی ہے, یا وہ کہیں اور جماعت کرا رہے ہیں تو ان کی وہ نفل نماز ہوگی لیکن پیچھے والوں کی فرض ہوگی. تو دین میں سبحان اللہ کتنا زیادہ حقوق العباد کا بھی خیال ہے کہ دوسرے لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالیں, مشکل میں نہیں ڈالیں. اس لیے مستحب چیز یہ ہے کہ نفل میں ہم لوگ لمبی تلاوت کریں ہے نا, لیکن اگر کہیں فرض نماز ہے, گاڈ لیٹ فار دین کین ڈو اس, بالکل تراوی صلاح. ٹھیک ہے, مجھے یہ آپ کی بات سچویری تھوڑی مجھے کنفیوزنگ ہے, تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم اگر یہاں پہ کوشچن کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے, فارورڈ کر دیں گے. مجھے اب آپ کی بات سمجھ آئی کہ اگر عشاء میں لیٹ ہو گئے تو وہ تراوی میں اس کو کر سکتے ہیں, میک اپ کر سکتے ہیں, تو اس کو کوشچن ہم بھیجنے استاذہ جی کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, وہ ہاں وہ پھر وہی کہ ہماری نیت بھی انشاءاللہ, لیکن اس کو ہم کنفرم کر لیں گے. جہاں تک اس حدیث کے روح سے تو سمجھ آتی ہے بات کی کہ کر سکتے ہیں نا نیت, کہ ان کی اس کی نیت ہے اور آپ کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم کنفرم کر لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے, کر سکتے ہیں نا, یہ بھی اچھی پسندیدہ ہے بلکہ یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن دوسری چیز یہ کہ ایک چیز حدیث نمبر 419 میں دیکھ لیں کہ اختصار کے باوجود نماز کا مکمل کرنی ہے, ٹھیک ہے, نماز مکمل کرنی. ایک تو یہ کہ کوئی اس کا مکمل کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنی رکعت پوری کریں گے اس کی, اور مکمل ہونے میں یہ بھی آتا ہے کہ سجدہ مکمل کریں, رکوع پورا کریں, یہ نہیں کہ رش کریں, ٹھیک ہے نا. وہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ پھر نماز میں چوری ہو جاتی ہے نا, کہ ورس جو سٹیلنگ ہے وہ نماز میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ تلاوت تخفیف چھوٹی کی جا سکتی ہے, لیکن باقی پورے جو ارکان ہیں وہ اس کے مکمل ادا کیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. شارٹ کر سکتے ہیں بٹ کمپلیٹ کرنا ہے, بالکل الحمدللہ. اچھا اور صفوں کی, اور یہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے, ٹھیک ہے, حدیث نمبر 421 اس کو سب یاد کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس کو بہت ضرورت ہے اسپیشلی ہمارے انڈو پاک کلچر میں لوگوں کو اس کو بتانے کی ہے نا, کہ صفوں کی کتنی صف نماز کا حصہ ہے. इसको सब याद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कितने लोग करते हैं कि इसको याद करेंगे, बहुत ही छोटी सी। और मैं सोची थी कि इसको खूबसूरत तरीके से लिख के हम कहीं मस्जिद में, ऑफ कोर्स उसे जो भी वहां पे है आपके, उनसे पूछ के आप लगा सकते हैं। मैनेजमेंट में लोग हैं तो इस हदीस को अगर लगाएं तो बहुत जरूरी है ना, आम करें इसको इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उस पर हमें अमल की तौफीक दे, और जो हमने सीखा उसको हम खुद भी अमल करें और आगे भी पहुंचाने वाले बने, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर योर पार्टिसिपेशन। माशाल्लाह आप लोगों की सबकी पार्टिसिपेशन इतनी अच्छी होती है तो पता चलता है कि आप लोग माशाल्लाह दीन शौक से बैठ के सुन रहे होते हैं, अपने नोट्स लेते हैं। तो अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत दे। तो इंशाल्लाह अभी हम ब्रेक लेते हैं अपनी, आज ब्रेक हम थोड़ी सी, आप अगर इजाजत देंगे तो थोड़ी सी हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं 8 मिनट्स की, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए उसको जो आप अपना वक्त देंगे। जज़ाकअल्लाह।
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك، الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب،
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد، القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير،
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض،
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم، الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم،
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل،
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل،
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم، المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المهيمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو الحمدللہ ہمارے بریک کا ٹائم اوور ہوا کتنے لوگ ہیں جو سیشن کے لیے ریڈی ہیں الحمدللہ سسٹر ہینا ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اتنا ٹائم ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں تجوید کا سیشن ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے آپ سب لوگ الحمد لله. جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے جن جن نے آج لیسن سنانا ہے وہ سب اپنی ہینڈ ریز کر لیجیے, اور تھوڑا سا مجھے ریمائنڈ کرائیں ہم کہاں سے کون سی سورہ پڑھ تھے ریڈنگ میں. میرے پاس جو لاسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ تو سورۃ القلم کی ہے. کیا ہم سورۃ القلم کرے تھے؟ ملک کرے تھے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. چلیں ان شاء اللہ سورۃ الملک کر لیتے ہیں, پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں شروع سے ان شاء اللہ. آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے جنہوں نے آج لیسن سنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آئے نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ پڑھیے سسٹر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. طباقا, ما ترى من خلق السماوات فارجع البصر هل ترى من فطور, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعاتدنا لهم عذاب السعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر میرا خیال ہے کہ سسٹر ہینا جو ہے وہ لاگ آف ہوگی انشاءاللہ. ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کا بھی, وہ ری لاگ ہوتی ہیں تو اتنی دیر میں. باقی سسٹرز آپ لوگ بھی اپنے ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ سسٹر ہینا ہمارے ساتھ ہیں تو باقی سب سسٹرز بھی ہینڈ ریز کریں. آپ لوگوں کو اپرچونیٹی ہے, اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ ایم سوری میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا تھا. میں سسٹر جے جی آپ کا پورا نہیں لسن سن سکی لیکن میں تھوڑا کریکٹ کرتی ہوں جتنا میں نے سنا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے ایک تو یہ کہ تھوڑا سا نا ابھی آپ نے لام کے مخرج کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ جیسے جو لام کا مخرج ہے اس کو خاص طور پر جب وہ ہیوی لیٹر کے بعد آئے یا وہ ضمہ کے بعد آئے تو آپ نے اس کو کانشیسلی اس کو اسپریڈ کرنا ہے تاکہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ استعمال ہو. جیسے بیدیہ الملک تو یہاں پہ مو سرکل کے بعد آپ نے لام کو اچھی طرح سے ہٹ کرنا ہے. پھر اسی طرح سے جیسے وہول یہاں پر بھی نا سرکل کے بعد یہ آ رہا ہے. خلق الرحمن یہاں پر بھی یہ سرکل کے بعد لام آ رہا ہے. سوری ہیوی لیٹر کے بعد لام آ رہا ہے تو آپ نے اسے لائٹ بھی کرنا ہے اور پورے مخرج کو بھی ہٹ کرنا ہے. تھوڑا سا لام کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر آئی نمبر ون میں یہ جو ورڈ ہے نا وہ آلیا یہ تھوڑا سا آپ کا لمبا ہو گیا تھا وہ ہوا آلیا کر کے تو اس کو آپ نے شارٹ کر کے پڑھنا ہے. وہ ہوا آلیا جی لام میں نا اسمائل میں نہیں جائیں گے, ریلیکس ہوں گے یعنی سرکل سے واپس نارمل پوزیشن پر ریلیکس. اسمائل میں نہیں آپ نے لے کر جانے لیکن ٹنگ آپ کی پورا جو فرسٹ ایٹ ٹیتھ ہے نا ان کے گم ایریا کو ٹچ کری ہوگی. پھر اسی طرح سے جو ہیوینس ہے اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جیسے خو لو تو خو کو ہیوی رکھیں پھر بیچ میں لام کو لائٹ رکھیں خوف کو ہیوی رکھیں اور یہ جو آپ کے لیٹرز ہیں نا یہ ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے کہ ہیوی سے لائٹ پہ جا رہے ہیں پھر لائٹ سے دوبارہ ہیوی پہ جا رہے ہیں خو لو یوں کر کے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح جیسے اب ہم پڑھیں گے ورڈ کو فرجعل بصر تو میک شور کہ با آپ کا لائٹ رہے, با آپ کا ہیوی نہیں ہونا چاہیے اور فطور را کو اور ہیوی کر کے اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر ون سے لے کر فور تک انشاءاللہ.
ہلو السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی میں آج پڑھنے لگی ہوں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
جی جزاک اللہ خیرہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اچھا لگا آپ کو پہلی دفعہ سن کر آئی ہوپ کہ مجھے دوبارہ بھی سننے کو ملتا رہے گا جی اس میں نا آپ نے جس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے وہ ابھی لینتھس ہیں ٹھیک ہے لیٹر کی جو لینتھس ہیں ان کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے یاد رکھیں کہ اگر ورڈ کے پاس مد لیٹر ہو جیسے الف ہے یا واؤ ساکن آ رہا ہے یا ساکن آ رہا ہے نا ورڈ کے بعد آ رہا ہے مد لیٹر الف سے پہلے فتحہ واو ساکن سے پہلے بما ہے یا ساکن سے پہلے کسرا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے جیسے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ تو آپ یہاں پر دیکھیں عزیزو یہ جو زی ہے یہ آپ نے ٹو حرکات کھینچ کے پڑھنا ہے پھر اسی طرح سے تَبَارَكَ الَّذِي ٹھیک ہے اور اگر یہ موجود نہ ہو تو ہم نے لیٹر کو کھینچنا نہیں ہوتا جیسے آپ یہاں پر دیکھیں خلق الموت والحياة ليبلوكم یعنی موت اس فتحہ کے بعد کوئی الف نہیں ہے پھر والحياة اس تا کے فتحہ کے بعد بھی کوئی الف نہیں ہے تو ان دونوں تاز کو آپ نے کوئک کر کے پڑھنا ہے صرف ون حرکہ خلق الموت والحياة ليبلوكم ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے احسن عملا یعنی احسن نون چھوٹا ہوگا اور عملا یہ والا جو لام ہے اس کو آپ نے پھر ٹو حرکات لے کر جانا ہے احسن عملا پھر نیچے والی آیت میں دیکھیے تھری میں یہاں پر جو ورڈ ہے سبع سماوات یعنی جو کھڑی زبر آ رہی ہے سما میم کے اوپر چھوٹا سا الف آ رہا ہے واو کے اوپر آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے نا مت کی طرح ٹو حرکات کھینچنا ہے تو سما سب آئن چھوٹا ہوگا اس کو نہیں کھینچنا یہ آپ کا تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا سب سماوات طباقا ٹھیک ہے پھر خلق الرحمن من یعنی الرحمن من نی جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوگا فرجع البصر هل بصر هل رو بھی یہاں پہ بھی رو تھوڑا سا اسٹریچ ہو رہا تھا تو آپ نے اس چیز کے اوپر ابھی پریکٹس کرنی ہے کہ جو مد لیٹرز ہیں انہیں ٹو حرکات کھینچیں اور جو مد کے بغیر لیٹر ہیں انہیں جلدی پڑھیں ٹھیک ہے انہیں بغیر کسی اسٹریچ آؤٹ کرنے کے اس طرح سے پڑھیں ٹھیک ہے جی ان شاء نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ نروس نہیں ہوں گے تو زیادہ بہتر جو ہے وہ سنائی دے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر پریکٹس کرنے کے ساتھ ایک آپ نے لیٹر لینا ہے مخرج اور اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے زال کیونکہ زال تھوڑا آسان ہے اور چونکہ ریڈنگ میں وہ آ بھی رہا تھا جو زال لیٹر ہے نا اس کے لیے آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں سے لگنی چاہیے اعوذ ذو اس میں زو زی آواز نہیں آتی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ٹائم سن کے نا آپ کو تو اور پریکٹس کے لیے چیزیں دوں گی انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 5 till 7.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جزاك الله خير. السلام عليكم.
آمين وإياكم. بارك الله فيكم. جي that's good really mashallah. ایک چیز جس کو آپ نے مائنڈ میں دھیان میں رکھنا ہے, جیسے آئی نمبر 5 میں ورڈ آئے نا رجوع للشیاطین, یہاں پر جو آپ کی متعدد ہو رہی تھی وہ جسٹ 2 حرکات گئی ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جگہ کے اوپر جو ہے وہ 4 گئی ہے. تو یہ تھوڑا سا نا آپ کا یعنی ردم بریک ہوا, یہاں پہ آپ نے اس کو بھی 4 رکھنا ہے للشیاطین. دوسرا طا کا جو اطباق ہے کسرہ کے ساتھ وہ بہت ویک جا رہا تھا, تو میک شور کہ ڈیپ پارٹ کو اوپر رکھیں اور منہ کو جو ٹپ ہے فرنٹل پارٹ, کیونکہ اطباق ہے اس میں, تو جو فرنٹل پارٹ ہے ٹپ وہ بھی تھوڑی آپ کی اوپر کی طرف رہے گی تاکہ پریشر منہ سے باہر نہ نکل سکے اور ایک جو کمپریشن ہے وہ بلڈ ہو. لشیاطین, ٹھیک ہے, تو اس میں اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طرح سے یہ جو ورڈ ہے لہا شہیقو, جب آپ نے اس کے اوپر سٹاپ کیا تو اس کی ہیوینس بیٹر تھی, لیکن جب آپ نے ملایا تو یہ بہت ویک ہو گئی دوبارہ. شہیقو قا کی طرف ساؤنڈ جا رہی تھی, نہیں شہیقو قو. پہلے آپ ہیوی قوف کریں گے پھر آپ مرجنگ کریں گے اور وہ مرجنگ آپ کی لائٹ ہوگی. لہا شہیقو وہی تفور, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنا ہے. فار سم ریزن جب آپ نے یہ ورڈ پڑھا نا وجعلناها, تو مجھے آپ کا لام کا مخرج نون کے اندر مکس ہوتا ہوا لگ رہا تھا, یعنی ڈسٹنکشن بہت کم آ رہی تھی, کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لام میں تھوڑا غنہ جا رہا ہے اور دونوں مخارج مکس ہو رہے ہیں. اس پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ خاص طور پر یہ جب بھی کمبینیشن اکٹھا آتا ہے ہمیں زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دونوں لیٹرز مکس نہ ہوں. وجعلناها, ٹھیک ہے, وجعلناها وداؤٹ غنہ اور ڈسٹنکٹ مخرج دونوں ہونے چاہیے, لام کا اپنا مخرج اور پھر آپ نون کو تھوڑا پیچھے کر کے صرف ٹپ سے بولیں. جی دیٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ ایف کے, سسٹر ایف کے آپ پڑھیے 5-7. اوکے اٹ سیمز کہ اور کوئی نہیں ہے سنانے کے لیے. آپ لوگ رولز میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اگر رول سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو میں اس کو آنسر کر دیتی ہوں. ٹیوزڈے کی کلاس میں آپ لوگوں نے کیا کون سی ریکارڈنگ سنی تھی؟ اچھا نون ساکن اور تنوین کو ریوائز کریں. ٹھیک ہے صحیح. ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجیے. سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ مدود سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ جی دیٹس گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے پھر آج کے لیے ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں اور نیکسٹ ویک آگے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا سسٹر ہنا. الحمدللہ عزوجل بہت ہی بینیفیشل سیشن اور ماشاء اللہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا پھر ان کا پتہ بھی چلتا ہے نا. جس طرح آج سسٹر تمیز النساء نے کیا اسی طرح اور بہت پیاری پیاری سی آئی ڈیز ہیں جنہوں نے نہیں سنایا بھی. تو آپ لوگ بھی ضرور کریں, ہمت کریں اور سنائیں. سنانے سے ہی آپ کی غلطیاں نکلیں گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھے ٹیچر دیے, اچھے استاد دیے, تو اس نعمت کا شکر پھر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں اس سے, ہے نا. تو یہی شکر کرنا ہوگا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقی لوگ بھی جنہوں نے نہیں سنایا وہ بھی سنائیں گے, تاکہ ہم اس مقصد کے لیے ہم کلاس میں آتے ہیں کہ اپنی غلطیاں نکالنے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے. ان شاء اللہ آئی ہوپ کہ باقی سب لوگ بھی پلیز اپنے مائک پہلے سے تیار رکھا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ تھرسڈے کو ہمارا لسننگ کا ہے, سنانے کا ہے آپ لوگوں کا, تو آپ اپنے مائک پہلے سے ریڈی رکھا کریں. اگر کسی کو پرابلم ہے تو ایڈمن سے یا مجھے آپ لوگ کر کے کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اسکائپ پہ لے سکتے ہیں, فون پہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم اس بات کے لیے تیار رہیں. جزاکم اللہ خیر. اب ہم اپنا نیکسٹ سیشن ہمارا اصلاح القلوب اس کی طرف چاہتے ہیں. آپ لوگ نوٹس لیں, اس کے بعد ہم ریکیپ کریں گے. بہت ہی خوبصورت ہماری بک ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا انٹروڈکشن سٹارٹ کیا تھا. آج دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے اس میں, ٹھیک ہے. آپ لوگ نوٹس لیں اس کے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تھوڑا سا غور کرواؤں گی آپ کو اس پہ. باتیں ہمیں کرنی ہیں بہت ساری آگے بھی, لیکن یہ صرف آج آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اور وہ بات کیا ہے کہ آپ امیجن کرتے ہیں, آنکھیں ہیں نا آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں نا, کان بھی سامنے ہیں, ان کی بھی اہمیت ہے سب ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دل نظر کیوں نہیں آتا؟ لوگ کہتے ہیں نا آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, جس کی اچھی ہوتی ہیں لوگ اس کو گنگنانے دیتے ہیں اس کے, پھر آنکھوں پہ اللہ نے پلکوں کی پٹی بھی چڑھا دی ہے نا ایسے, کان اللہ نے ایسے بنا دیے چلو اس کی تصویر نہیں ہمیں اچھی سمجھ آتی تو اس میں بندے لٹکا لیتے ہیں تو خوبصورت ہو جاتے ہیں نا, ہونٹوں کو اللہ نے پتیوں کی شیپ دے دی آپ اس کو اور سجا لیتے ہیں اچھے لگتے ہیں نا. میرا سوال یہ ہے کہ دل جسم سے باہر کیوں نہیں ہے جبکہ وہ اتنا اہم ہے؟ اب اس کا جواب دینے کے لیے ہاتھ کھڑے کریں. آن لائن سے بھی لکھیے جو ساتھی سن رہے ہیں. سوال سمجھ آیا کہ دل اندر کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا فی الجسد مدغہ, لوگوں جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے, وہ خراب ہے تو سب خراب ہے. اور اللہ ہی القلب, اور جان رکھو کہ وہ قلب ہے وہ دل ہے. تو میرا سوال آپ لوگوں کو, جس کو یہ سمجھ آ گیا اور جواب وہ فوراً ہاتھ کھڑا کر لیں. اپنی طرف سے کچھ بولیے, کلاس کا امتحان تھوڑی ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے. فیل نہیں ہم کریں گے, آپ فیل بھی ہوگے تو ہم آپ کو نکالیں گے کبھی نہیں اسکول سے. جی آپ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں جی. اور یہ آپ اسے سے ٹھیک ہے, گڈ شاباش, اچھا پوائنٹ ہے جی اسما.
ٹھیک ہے
اوکے جی آپ
مجھے لگا اس لیے باہر نہیں ہے کیونکہ کسی کا دل اچھا اور کسی کا دل نہیں اچھا تو نظر نہ آ جائے کسی دوسرے کو کیسے
ہے شاباش قیمتی چیز چھپی بھی ہوتی ہے جی آپ ادھر سے ٹھیک ہے جی آپ ادھر بھی جی
میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جو قیمتی کیونکہ دل بہت قیمتی ہے اس اللہ کی نظر ہوتی ہے نا اس لیے اس کو
ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سب نے جو کہا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں مثال ہے آنکھیں کسی کی فزیکل آنکھیں خوبصورت ہو سکتی ہیں ساری خوبصورت ہی ہوتی ہیں یہ تو اس سے پوچھئے جس کی نہیں ہے لیکن اپنی اصل سے تو اللہ نے آنکھیں خوبصورت ہی بنائی ہے نا لیکن اپیرنٹلی کچھ کی بڑی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے لیکن میرا سوال کیا ہے وہ غور سے سنیے گا کیا خوبصورت آنکھوں والے خوبصورت چیزیں ہی دیکھتے ہیں اور جن کی آنکھوں میں ظاہر کوئی حسن نہیں ہے عبداللہ بن عمر مکتوم کی تو بینائی بھی نہیں تھی تو کیا پھر وہ نابینا شخص اس کی آنکھیں گندی ہیں بات واضح بس یہ جواب ہے اس کا اب آپ کو سمجھ تو آئی گیا ہوگا اور جو بات آپ لوگوں نے کہی ہے نا کہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ میں نے دیکھنا اس کو گھر کا ڈرائنگ روم یا گیسٹ روم ہمیشہ بہت خوبصورت صاف ڈیکوریٹڈ ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں گھستے ہی جس کو آپ استوا کہتے ہیں یا اس کو آپ کامن ایریا کہہ دیں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ صاف نہیں رہتا اللہ نے دل کو اندر اس لیے رکھا تھا کہ یہ صاف رہے یہ سب سے بڑی بات ہے تم نے اس کو صاف رکھنا یہ اندر رکھا ہے دیکھو اس کے اوپر پردے ہیں کیج لگا دیا حفاظت کی جو آپ میں سے ادھر شاہ الفت نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے یہ وجہ ہے کہ اس کے باہر کیج ہے ایکسٹرا فریجل ہے ٹوٹ بھی جلدی جاتا ہے جڑتا بھی جلدی ہے پھر ایک اور وجہ اس کو اندر رکھنے کی کہ بدلتا ہی رہتا ہے کبھی یہ خوش ہوتا ہے کبھی دکھی ہوتا ہے کبھی یہ اچھل رہا ہوتا ہے کبھی امیدیں دلاتا ہے کبھی ہو دل اندر ہے حفاظت کے لیے پردے کے لیے اور مجھے سورت مومن کی پہلی آیت یاد آ رہی ہے الغافر الذنب قابل التوب یہ دل جو ہے نا یہ توبہ بھی سکھاتا ہے اللہ نے اپنے اور بندے کے بیچ میں راز رکھا اور یہاں وہ حدیث بھی کوٹ کر لیجئے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا اموالکم اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا نہ مالوں کو دیکھتا کیوں ولا کی ینظر بلکہ وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالکم اس میں کیا حکمت بتائی تھی آپ کو کہ صورت اور مال تو اللہ نہیں دیا نا میں اور آپ اپنی شکل بدل تو نہیں سکتے اس کو بہتر کر لیتے ہیں ہم تھوڑا میک اپ کر لیتے ہیں میک اپ کیا ہوتا ہے کمیوں کو برا کرنا کر لیتے ہیں نا اٹس فائن اتنی کو گنجائش ہے لیکن ایک خاص حد کے بعد ہم بے بس ہو جاتے ہیں دل اور اعمال 100% ہمارے ہاتھ میں بچہ پیدا ہو تو کیا پوچھتے ہیں بچے کی صورت کیسی ہے آنکھیں کیسی ہیں کان کیسے ہیں اچھا پھر ہم ملانے لگتے ہیں یہ باپ پہ یہ نانی پہ گیا یہ تو دوسری دادی آ گئی اور یہ تو کان ایسے ہو گئے کہتے ہیں نا کبھی آپ نے کسی انسان کے بارے میں یہ کمنٹ سنا کہ بچہ پیدا ہوا ذرا چیک کر اس کا دل کیسا ہے اس کا دل ہمیشہ خوبصورت ہوگا اس کو فطرہ کہتے ہیں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ اس کو جوڑ پائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ جو پیدا کیا نا اب اس کو غور سے سمجھے یہ سب سے اہم نقطہ ہے آج کے سیشن کا حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کچھ بھی بنا دیتے ہیں تو بچہ ویسے ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے کہ اللہ نے انسان کے دل کو بالکل آرگینک فارم میں پیدا کیا جس کو آپ کہنا چاہیے کہ جیسے دودھ کی ایک خالص تاثیر ہے نا بس وہ دودھ تب ہے جب اس میں اور کچھ نہیں ڈالا اس طرح دل اصل میں جیسا ہونا چاہیے نا وہ بچے کا دل ایک آنکھ میں بھی آنسو پورا نیچے گرا بھی نہیں ہوتا اور چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے ابھی لڑ لڑ کے بھر رہے تھے اور ابھی چند سیکنڈ نہیں گزرے تو ایک دم اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھر کھیلنے چلے جاتے ہیں نہ بچوں کے دل میں کینہ نہ بغض نہ بڑائی کا احساس ایک چیز پکڑائیں گے تو دوسری چھوڑ دیں گے بچے سے کچھ چیز لینی ہونا اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ اور پکڑاؤ وہ چابیاں نیچے پھینکے کر آپ کے ہاتھ سے ریپر والی ٹافی پکڑ لے گا معاف کتنی جلدی کر دیتے ہیں وہ آپ نے سنی ہوگی نا کہاوت بچے میں ایسی بخوبیاں ہوتی ہیں کہ اگر بڑے میں ہو تو وہ ولی اللہ کہلائے لالچ نہیں کرتے. ادھر پیٹ بھرا ادھر دودھ چھوڑ دیا. ماں زبردستی کچھ اور ڈالے گی بھی نا اس کے منہ میں تو وہ پھر ماں ہی سنبھالے گی وامٹ کی صورت میں. ان کو فکر نہیں ہوتا کھائے شام کو کیا کھائیں گے, ٹیسٹ کانشیس نہیں ہوتے بچے. اب آپ جو بچے کی کیفیت نا آپ اس پہ آپ ایک کام کر لیں, اسپیشلی جن کے گھروں میں بچے ہیں آپ ان کے بیہیویئر کو نوٹ کر کے لکھیں میرے بچے کے کیا رویے, اور خاص طور پہ نیو بورن بیبی. ہمارے بچے تو چھ ماہ کے بڑے چلاک شیار ہو جاتے ہیں, وہ لیتے ہی نہیں, وہ کہتے وہ پیپسی لینی ہے پانی نہیں لینا, ہم ان کو خود بھی کاٹتے ہیں. میرا اور آپ کا دل کیسا ہو اس سیریز کے بعد, اصلاح القلوب کہہ لیں اعمال القلوب کہہ لیں, دل کے بگاڑ کو ختم کرنا ہے, بس آج سے ایک کرائیٹیرین رکھ لیں اپنے پاس کہ میں نے اپنے دل کو اپنے بچے کے دل جیسا کرنا, اپنی ذات سے بے نیاز. آپ بچے کو مدر کیئر کا جوڑا پہنا دیں, یہ گھر میں سی کے جھبلا پہنا دیں, پرنٹڈ کپڑے کا پہنا دے پلین کا پہنا دے, بچے کو پرواہ ہوتی؟ بس آپ نے ایسا بے پرواہ ہونا. آپ اپنے بچے کو $100 کی چیز لا دیں یا $1 سے کوئی ڈالر کی چیز لا دیں, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, وہ اس کے اندر کھوجنا چاہتا ہے. اور وہ جب بےچارے کھوج میں توڑتے ہیں تو ماں تھپڑ مارتی ہے, گاڑی توڑ دی تم نے ابھی تو لائی ہے. اس کے اندر سرچ ہے, اس کو دیکھنا ہے کھولنا ہے. یہ انسان کے اندر ہو, میں نے اندر جانا ہے, میں نے کائنات کے راز ٹٹولنے. اور جب تک میرا اور آپ کا دل اس درجے پہ نہ آ جائے ابھی تک صحت مند نہیں ہوا, ابھی اس دل میں کمی ہے. اس دل کو صحت دینے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا, اور یہ ہوگا کب؟ جب معرفت الہی ہوگی. کرائیٹیرین ہے نا ایک, کبھی کسی بچے کو بتانا نہیں پڑتا یہ تیری ماں ہے, لیکن ماں گوری ہو کالی ہو لمبی ہو جیسی بھی ہو بچہ اس کی گود میں جاتا ہے. جس دن آپ کا دل اپنے رب کے لیے تڑپنا شروع ہو گیا اور رب کے پاس جا کر رب سے تعلق جوڑ کر آپ کو خوشی ہوگی نا, پھر بات بنے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بچے کو ماں میں کیا کشش ہے, چلو مان لیا اللہ نے دل میں ڈالا, لیکن فزیکلی اگر دیکھے تو اس کو کیا چیز لے کے آتی ہے اللہ؟ کہ بچے کو یہ پتا ہے کہ جب روتا ہوں یہ عورت آتی ہے اٹھانے, جب بھوک لگتی ہے تو یہ عورت آتی ہے میرے پاس, ہے نا. تو جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میری ہر ضرورت یہ عورت پوری کرتی ہے, تو میں پھر اسی سے پیار کروں. بالکل اسی طرح جس دل کو یہ احساس ہوگا نا کہ میں اپنے رب کے بغیر رہ نہیں سکتی, تو بات نہیں بنے گی. ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو, کیونکہ طویل سفر ہے تو اس میں بہت کچھ ہی ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کب کرتا ہے, اور یہ دل جس کی اصل اپنے رب کے ساتھ جڑنا تھی, یہ دل انسان کو رسوا کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر انسان کے لیے کیا بات ہے؟ ایک واقعہ میں پڑھ کے سناؤں گی تو مزہ آئے گا, پڑھ دوں؟ یہ مجھے کسی نے شیئرنگ میں بھیجا تھا, اور انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ بھی رجسٹریشن کر رہے ہیں یا جن کے فون نمبر ای میل میسیجز ہیں ان کو بھی ہم یہ بھیج دیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے جو اس وقت سوچنے کا نقطہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے بارے میں کیسا معاملہ رکھتی ہوں. بعض دفعہ انسان نعمتوں کو پا پا کر بھول ہی جاتا ہے, اور اس کو احساس ہی بھول جاتا ہے کہ مجھے دینے والا نعمتیں جو ہے وہ ان کو لے بھی سکتا ہے, اور اگر اس نے ایک بار لے لی تو میری چیخیں نکل جائیں گی. سناتی ہوں, تھوڑا سا لمبا لیکن اتنا نہیں, اس کا ٹاپک ہے پہچان. آپ اس کو لکھ لیجئے معرفت الہی. اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں. یہ کوئی اپنے سے بات کر رہا ہے. ہمارے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے, ویٹنری کہتے ہیں جانوروں کا ڈاکٹر جو اینیملز کی مطلب علاج کرتے ہیں. تو یہ جو لکھ رہے ہیں اس واقعے کو, وہ کہتے ہیں کہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہوا کرتے تھے. پھر کیا ہوا, ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا. میرے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے, تقریباً یہ یونیورسٹی میں میرا تیسرا سال تھا. ایک دفعہ میں ان کے دفتر گیا, مجھ سے کہنے لگے, مہران ایک مزے کی بات سناؤں تمہیں؟ جی سر ضرور. اب وہ بات سنا رہا, کہتے ہیں پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا, اچانک ایک غیر معمولی نمبر سے مجھے کال آئی. کچھ نمبرز ہوتے ہیں نا جو پہچانے نہیں جاتے. اب ڈاکٹر ہے جانوروں کا, اب ان کو ایک کال آ رہی ہے, اور کال والا کیا کہتا ہے, 15 منٹ کے اندر اندر اپنی سراؤنڈنگز کی کلیئرنس دے دیں, یعنی آپ کی طرف آنے والے سب راستے خالی کر دیں کوئی آ رہا ہے, یعنی ان کو ایک الرٹ دیا. ٹھیک 15 منٹ کے بعد 5 بختربند گاڑیاں گھوم کے میرے آفس کے اطراف میں آ کر رکی. یعنی بڑی بڑی گاڑیاں جو گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ آئیں اور رک گئیں. سول وردی میں ملبوس تقریباً حساس اداروں کے لوگ دفتر میں آئے, یعنی کوئی بڑے افسر ٹائپ جو بھی لوگ تھے. سمجھ آ رہا ہے نا, اگر میں ڈسکرپشن نام بھی دوں تو سمجھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. اب کیا ہوا, وہ لوگ آگے, ایک آفیسر آگے بڑھا, کہنے لگا یہ امریکہ کی سفیر آئی ہیں, امبیسیڈر آف یو ایس اے اس ملک میں جو رہتی تھی وہ آئی ہیں. مرض کے ان کے کتے کو پرابلم ہے, آپ اس کا علاج کریں. یعنی امریکن امبیسیڈر کا کتا بیمار ہو گیا تو وہ اس کے علاج کے لیے آئی ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک فرنگی عورت, یعنی ویسٹرنائزڈ ایک وومن تھی, ان کے ساتھ ان کا اعلی نسل کا کتا بھی تھا. کہنے لگی میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے. کیا مسئلہ بھائی؟ میرا کتا نافرمان ہو گیا, اسے میں اپنے پاس بلاتی ہوں تو یہ دور بھاگ جاتا ہے. خدا را کچھ کریے, یہ مجھے بڑا عزیز ہے, اس کی بے اتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی. اس جملے کو دوبارہ پڑھو, اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں پہ قیاس کر لیں, کیونکہ کتے بھی لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح پیارے ہیں. اس ٹرپ میں میں نے پہلی دفعہ کتوں کا ہوٹل بھی دیکھا, کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم کہیں جا رہے تھے تو میرے ساتھ جو سسٹر تھی کہیں سر صاحب کہتے یہ بلڈنگ ہے, میں نے کہا کیا, کہتی یہ ڈاگ ریسٹورینٹ ریسٹورینٹ میں کہ وہ کہتا ہے ریسٹورینٹ میں جب لوگ کتوں کو روز گھر کھلاتے ہیں, جب کتوں کو کھلانا ہوتا ہے ہوٹل میں لے جاتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. ایک دن گزرے تو آپ کہتے یہ کتوں کا ہوٹل ہے. میں کہا اچھا کتے بھی ہوٹل میں رہتے ہیں. کہتی ہاں جب ان کے مالک کہیں دوسرے شہر کہیں جاتے ہیں کہ وہ کہیں ان کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تو اس ہوٹل کے کمرے میں ان کو کمرہ لے کے چھوڑ جاتے ہیں. پھر جہاں ہم رہتے تھے وہ بڑی ایک یونیک سی جگہ تھی, تو ہم جہاں گزرتے تو کہتی تھی آپ کو تو سر اس گھر میں کون رہتا ہے؟ میں نے کون, کہتی کہ یہاں 14 کتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ ڈاگ ہاؤس ہے؟ کہتی ہیں ویسے ایک عورت بھی رہتی ہے. میں نے کہا یہ 14 کتے کیسے؟ کہتی وہ کتوں کی بیبی سیٹر ہے. کہتی اسے کبھی 15-20 بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کتے آپ کو دیکھ کے, کہتی سب سے زیادہ ان کو ہی ہم سے مسئلہ, جب وہ آتے جاتے دیکھیں تو وہ پتا کیا چلا کہ وہ عورت اپنے لوگوں سے بے نیاز اپنے گھر میں کتے رکھ کے تو کتوں کو پالتی. یعنی یہ سب پروفیشن ہے اس وقت. تو یہ اب ان عورتوں کا آپ دیکھیے کہ اگر ان کا اگر بیچاری کا کتا بیمار ہے تو ان کا غم بڑا, کیونکہ وہ اتنا ان سے پیار کر رہی ہیں. وہ تو ایک آئس کریم کی بائٹ خود لیتے ہیں تو دوسری کتے کو دیتے ہیں. اب ان کو تو دکھے گا نا دل کہ بھائی ہائے ہمارا کتا بیمار ہو گیا. کہنے لگی مجھ سے اس کی بے اتنائی مراد کہ یہ مجھ سے کٹا کٹا رہتا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. خیر اب یہ ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں میں نے کتے کو غور سے دیکھا. 15 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں, اس کا جائزہ لے کے حل کرتا ہوں. اب وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی, یعنی وہ ایک رات کتے کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی, لیکن اس نے بے دلی سے حامی بھر لی. کہ اچھا ٹھیک ہے اب اس کو اوور نائٹ رکھ لیں ہاسپٹل میں, میں جاتی ہوں. سب چلے گئے. میں نے کمدار کو آواز دی, یعنی اپنا جو بھی ان کا ورکر تھا کام ہیلپ کرتا تھا اس کو بلایا, فیضو اسے بھینسوں والے بھانسے میں جا کے باندھ دے, سن اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد چمڑے کے جوتے سے مار. آپ سوچیے اگر وہ امبیسیڈر سن لیتی تو وہ کبھی چھوڑتی اس کتے کو. ہر آدھے گھنٹے کے بعد صرف پانی ڈالنا, مطلب اور کچھ کھانے کو نہیں دینا, بس پانی دینا. جب پانی پی لے تو پھر جوتے مار. کمدار جٹ آدمی تھا, سارے جٹوں سے معذرت کے ساتھ جو بھی اگر کوئی ہے. ساری رات کتے کے ساتھ لتر پریٹ ہوتی رہی. صبح میں پورا عملہ لیے میرے آفس کے باہر وہ سفیر زلفے پریشان لیے آفس میں آدم کی. بیچاری نے پتا نہیں فراق میں رات کیسے گزاری. تر صبح صبح اٹھ کے آگے کہ کیا ہوا میرے کتے کے ساتھ؟ سر وٹ واٹ مائی پپ؟ پوچھنے لگی کیا ہوا میرا پپ ٹھیک ہے؟ پپ پیار سے کتے کو کہتے ہیں. اب آپ نہ کسی کو کہہ دیجیے, اسی لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے. اب یہ ڈاکٹر جواب دیتا ہے آئی سیٹ ہوپ سو یور پپ مسنگ یو ٹو, کہ میرا خیال ہے تمہارا کتا بھی تمہیں اتنا ہی مس کر رہا ہے جتنا تم کر رہی ہو. کمدار کتے کو لے کر اندر آیا, جو ہی کتا کمرے کے دروازے میں آیا چھلانگ لگا کے سفیر کی گود میں آ بیٹھا, لگا دم ہلانے منہ چاٹنے. کتا مڑ مڑ کے تشکر امیز نگاہوں سے مجھے تکتا رہا, میں گردن ہلا ہلا کے مسکراتا رہا. سفیر کہنے لگی سر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اچانک اس کا یہ حال ہے؟ اب آپ سوچیے یہ اگلے جملے جو یہ ہمارے لیے. میں نے کہا کہ ریشم و اطلس ایئر کنڈیشن روم اعلی پائے کی خوراک کھا کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھے اور اپنے مالک کی پہچان بھول گئے. بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے ذرا اس کو سائیکولوجیکل پلس فزیکل ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت تھی, وہ میں نے دے دی ہے. اب ناؤ ہی از اوکے. تو یہی ہم انسانوں کا حال ہے, جس نے سب کچھ دیا نا ہم اسی سے دور بھاگتے ہیں. اور واللہ ہی آج جب انسانوں کو اپنی دنیا کی خوشیوں میں مگن دے کے اللہ سے نماز سے دین سے دور دیکھوں تو مجھے یہی مثال یاد آ جاتی ہے کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے ہم آج اسی کے بغیر جی کے خوش کہاں جائیں گے. جس طرح وہ کتا سر چڑھ گیا تھا نا اس عورت کے, میں کوئی مثال لیے دیے بغیر کہتی ہوں آج ہم بھی سر چڑھے ہیں. آج ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں رہی, اللہ نے ہمیں دیا کیا, ہم تھے کیا, ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں تھے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سورہ دہر کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ ہمیں سوال پوچھا تھا, کیا انسان پر زمانے کا وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. تو ہر انسان اگر اپنی اوقات کو یاد رکھے نا تو اس کا دل کبھی خراب نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں اتنے پیار سے بنایا, نک سکھ سے بنایا, نعمتوں کو پا کے بھول جانا اور نعمتیں دینے والوں سے کنی کترانا, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. آج کنی کتراتے ہیں, یہ فجر اس لیے نہیں پڑھنی کہ نیند اچھی لگتی ہے, ظہر اس لیے نہیں پڑھنی کام پیارا ہے, اور مغرب اس لیے نہیں پڑھنی کہ دن جا رہا ہے, دس اینڈ دیٹ. لہٰذا اللہ ہم جب فارغ ہوں گے سارے کاموں سے پھر آئیں گے تیرے پاس. حالانکہ ایک انسان جب اللہ سے پائی ہوئی چیزوں کو جوز کرے اور نافرمانی کرے تو یاد رکھیے اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے. تو وجہ لکھ لیجئے ایک اور جو ریزن ہمیں اس سارے واقعے میں سمجھ آئی کہ دل کے بگاڑ کی وجہ ناشکری ہے. اس میں انشاءاللہ ہم شکر کی بات پڑھیں گے تو آپ اس کا اپوزٹ خود ہی سمجھیں گے. انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے اس کا دل صحت مند رہتا ہے. اللہ سے تعلق کب بگڑتا ہے؟ جب ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے, اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اسی طرح بندوں سے تعلق کب بگڑتے ہیں؟ جب بندوں کی ناشکری کرتے ہیں. آپ اولاد سے لے کے ماں باپ, بھائی بہن, سارے رشتے جو آپ کے لازم ملزوم رشتے ہیں, کوئی کسی میں کوئی اس میں, ازما کے دیکھ لیجئے. ہمارا تعلق بگڑتے ہی دوسرے انسان سے اس وقت ہے جب ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. جب اولاد نہیں رہتی پھر کہتے ہیں چلو کچھ تو تھا, چلو کبھی تو پانی پلا ہی دیتا تھا. اور جب ماں باپ نہیں رہتے تو بندہ کہتا ہے چلو دعائیں تو دیتے تھے نا. اسی طرح انسانی تعلق ہے جہاں بھی ہیں. دیکھیے گھر کی ماسیاں ٹکتی نہیں ہیں. میں نے پاکستان میں اکثر لوگوں کے منہ سے یہی غم سنا ہے, ان کو اور غم کوئی ہونا یہ بڑا ہے کہ ماسی نہیں ٹکتی. ایک گھر ایسا میں جانتی ہوں, جب جاؤ جس وقت جاؤ, میں اب ان سے پیٹ جملہ بنا لیا ہے ان سے باتوں میں, کہتی سنائے آج کل ماسی کا کیا حال آتا ہے. پھر وہ سناتے ہیں فلاں سنڈے سے ایک آئی تھی, ایک ہفتے کے بعد پھر نہیں آئی, لے گئی یہ ابھی وہ گئی. کبھی غور سے دیکھے نا تو ماسیاں کن کے گھروں میں نہیں ٹکتی جو ان کی قدر نہیں کرتے. اور جسے نہیں آتی نا کچھ نکل جاتی ہے, پھر پتہ ہے اچھا جی اتنا کام اکیلی کرتی ہے جو ہم چار عورتیں مل کے نہیں کر پا رہی. اب ہم نے تو کیے نہیں کبھی, ہمیں اب یاد ہی نہیں ہے, لیکن وہ کرتی ہیں. پھر سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, برتنوں کا ڈھیر لگایا تو کوئی نہیں ماسی آنے والی ہے. جب وہ بھی 12-1 بجے, شاید اس لیے کبھی نہیں بھی آتی کہ مزہ آئے گا جب آدھے گھر کے برتن دھونے پڑیں گے 4 بجے ان کو, کہ میں ابھی تو ایک انسان ہوں نا. اسی طرح سے ہم جب کسی انسان کی قدر نہیں کرتے, وہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے, اور وہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی کچھ کرتا ہی تھا, اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہی تھا نا. تو یاد رکھیے کہ شکر گزاری صحت مند دل کی علامت ہے, نہ شکرا بندہ کبھی نہیں ہے. ایک پورا ٹاپک ہمارا یہ 12 دن کا کورس ہے. اب میں یہاں رک کے صرف آپ کو اس بک کا تعارف کرا دوں جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کل شروع کرنے والے. یہ دل کی اصلاح ہماری کتاب ہے, بیسیکلی یہ عربی بک ہے, اور یہ اب محمد صالح المنجد عربی کے آج کے دور کے بہت اچھے لکھا رہی ہیں. ان کی ایک اور کتاب بھی ہے دل کا بگاڑ, جس کو مفسدات القرآن کہتے ہیں. ان کی یہ ایک سیریز ہے سلسلہ مال الخلوق, اور اس کا ایک پارٹ دل کا بگاڑ ہے تو دوسرا یہ. تو انہوں نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا. بڑی مزے کی بات سناتی, میں نے دونوں پڑھی, میرے پاس میں نے آپ کو ذکر کیا کہ دل کا بگاڑ میں نے درسوں میں سنا دیا, جو بھی ہر جگہ درس میں ایک ٹاپک لے لیتی تھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ, اس کو تقریباً پورا کر دیا ہوا. جب میں نے دونوں دیکھی تو یہ مجھے ذرا ایڈوانس طریقے کی لگی. وہ ایسی ہے کہ آپ کو مزہ تو بہت آتا ہے, لیکن وہ یہی تھا کہ بیماریاں پتہ چلتی. تو میرا اللہ بیماریاں آپ سب کو اپنی پتہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہے, اب تو علاج کی ضرورت ہے نا. تو میں نے جب یہ بک دیکھی, اور اس میں بہت ڈیپتھ میں ہے, انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اس بک کو, تو میں نے کہا یہ لیتے ہیں. تو جب آرڈر پاکستان پلیس کیا تو کچھ دن بعد وہاں سے میسج آ گیا, وہ کہتے ہیں جی ہم صرف دل کی صلاح نہیں دیتے, ہم ساتھ بگاڑ دیتے ہیں. یعنی وہ ایک سیٹ کی صورت میں نا دو بکس آتی ہیں. تو میں نے ان کو میسج بھیجا کہ دل کا بگاڑ پہلے ہی بہت ہے, ہمیں آپ سے دل کے اعمال چاہیے. آپ پتہ نہیں مجھے کیا کیا انہوں نے, پتہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں الگ دیتے نا تو فی الحال آپ پورا سیٹ خریدیں, دل کا بگاڑ آپ پاکستان میں رکھیں, ہمیں صرف ناروے میں اصلاح بھیج دیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بک آئی ہے, بہت ہی پیاری بک ہے. اس کے 12 ٹاپک ہیں, میں نام بول دیتی ہوں, بلکہ ایک اس کو الگ فائل میں آپ سیو کیجیے گا کہ اس کتاب کا تعارف کیا ہے. کتاب کا نام ہے دل کی اصلاح, عربی کتاب ہے سلسلہ اعمال القلوب, اسی کے اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد صالح منجد ہیں, اور ان کا لکھنے کا انداز بہت ہے. آپ کو اس کتاب کو پڑھ کے بھی احساس ہوگا کہ اس کا سٹائل خطبے کا ہے. یہ سب میں یہ لیکچرز تھے لیکن کسی نے پھر اس کو لکھ کر بک فارم میں کیا. اور ہم دوسری بھی جو بک پڑھیں گے انشاءاللہ, اور آج کے دور میں میرا جو ڈیلیوری میتھڈ ہے وہی سب سے اہم ہے, لکھی ہوئی کتابیں پڑھنی مشکل ہوتی ہیں. تو بہرحال اس میں 12 ٹاپک ہیں ہمارے پاس. اعمال القلوب کیا ہے؟ نمبر 1 الاخلاص, ہم اس میں ایک اخلاص پہ بات کریں گے, پہلے ٹاپک اخلاص ہے. پھر توکل, پھر المحبہ, اللہ کی محبت پہ بات ہے. پھر چوتھا ٹاپک ہے الخوف, خشیت. پھر الرجاء, امید. مایوس ہیں آج مسلمان, اللہ سے بھی نا امید ہے بندوں سے بھی, حالانکہ ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. پھر اسی طرح تقویٰ, التقویٰ. الرضا, رضا مین خوشی, جو بھی آپ کو نام سے سمجھ آتا ہے. پھر ایک ٹاپک اس کا ہوگا شکر, الشکر. شکر کیا, اس کی ان ڈیپتھ ڈیٹیل ہے. پھر الصبر, اور اسی طرح ورا. ورا تقویٰ سے اوپر کا درجہ, کافی زیادہ. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اوور تقویٰ یا کہہ, لیکن ورا ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہے, اللہ کرے ہمیں مل جائیے. پھر تفکر, ور و فکر. اور المحاسبہ آخری اس کا ٹاپک ہوگا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, یعنی اپنا محاسبہ کرنا. واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل صحت مند ہو تو یہ ساری ٹاپک ہمارے لیے خوبصورت ہیں. آخری جملے کے ساتھ اس سیشن کو پورا کروں گی کہ ہر عضو کی ایک عبادت ہے نا, عبادات کرتے ہیں نا. سجدے کی کیفیت ہم سب کو پتہ ہے, رکوع کی بھی پتہ ہے. آنکھوں کی عبادت یہ کہ اس کو حرام سے روک دو, کانوں کی عبادت دس, اسی طرح دل کی عبادات ہیں یہ 12. ایاک نعبد پڑھتے ہیں نا, خود بھی کہتے ہیں, اللہ کو بھی سناتے ہیں, اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں. تو یہ جو 12 ٹاپک ہے نا, یہ دل کی عبادت کا ٹاپک ہے. ہم ظاہری نمازیں کتنی بھی پڑھ لیں, اگر ہمارا دل ان 12 قسم کی عبادت کا شکار نہیں ہے تو سجدے کچھ نہیں دیتے. اور روزوں نے تو ہمیں جو دیا وہ ہم نے یہ پچھلے ایک مہینے میں دیکھ لیا. میں رمضان میں آپ سے پوچھتی آج کیا ڈیٹ ہے تو کیا بتاتے؟ ٹپس پہ ہوتی ہے, ڈیٹ کے ساتھ گھنٹے بھی پتا ہوتا ہے, اتنے گھنٹے بھی گزر گئے اگلے دن کے ہیں. اور ہر سال کی طرح وہ ایک جنگ ہی چلتے ہیں کہ 29 ہو گئے کہ 30 ہوں گے, چلے ایک روزہ رہتا ہے وہ پورا ہو جائے, دس اینڈ دیٹ. اگر ہم روزوں کو صحیح طرح رکھتے تو الحمد للہ ہمارا یہ مہینہ بڑا اچھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم اس ٹاپک کا حق ادا کر سکیں, اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد اگلے ٹاپک کا انٹرو لیں گے جو ہم اس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تیسر وتم من بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دل کی اصلاح یعنی اصلاح القلوب کا سیشن شروع کریں گے. یہ عمل اتنا خوبصورت ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس کو کرنے کے وقت ایک انسان کی زندگی اس کو کم لگتی ہے اور پوری زندگی وہ اس کام میں سے گزرتا جاتا ہے. چند باتیں جو میرے اور آپ کے فائدے کی ہوں گی. پہلے ٹاپک اخلاص کو شروع کرنے سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ہمارا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے, خود کو بھی تو سمجھنا ہے نا, ایک جسم اور ایک روح. یہ چیز آپ نے بہت دفعہ تذکرہ سیشنز میں میرے منہ سے بھی سنی ہوگی. جسم کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں جب ہم تو اس میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے. جسم کے باقی اعضاء بھی کام کرنا چھوڑتے ہیں لیکن انسان مرتا نہیں ہے. انسان کب مرتا ہے؟ جب اس کی بیماری کا حملہ اس کے دل پہ ہوتا ہے. مثال دے دوں گی آپ کو کینسر کی. آپ نے کینسر کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو اس سے بچا کر رکھے. لیکن جب کینسر کے مریض کا کینسر دل تک پہنچتا ہے تو پھر وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. جسم کی بیماریاں جس طرح
ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے یا ہمارے وجود کے دوسرے حصے جس کو آپ روح کہتے ہیں، روحانی وجود ہے، تو یہ بھی بیمار ہوتا ہے. اگر آپ نے تزکیہ کا ایک لیکچر جو بڑا معروف تھا، جس میں ہم نے سی ڈی بھی بہت بانٹی تھی اس کی، اس میں سنا ہو کہ جس طرح ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں اس طرح ہماری روح کی بھی آنکھیں ہیں. جسم کے کان ہیں تو دل کے بھی کان ہیں، یعنی جو اعضاء ظاہر میں دکھتے ہیں نا، یہ سب کچھ روح کے بھی ہیں. تو جسم کی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جس طرح ہماری روح نہیں نظر آتی نا، اس کی بیماریاں بھی نہیں دکھتی. دنیا کی بیماریاں کسی بھی ڈاکٹر کے کسی گیجٹ کی وجہ سے ڈسکور ہو جاتی ہیں، ایکس ریز ہیں، سٹی اسکین ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کے رکھے. روح کی بیماریوں کا اسکینر قرآن ہے. جب ایک انسان کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے نا، تو اس کو اپنے اندر کی بیماریاں دکھتی ہیں. اور جب انسان قرآن کے گیجٹ کے اندر خود کو فٹ کر لیتا ہے، تو ہر وقت چونکہ اندر دکھتا رہتا ہے نا، تو ساتھ ہی ساتھ انسان پھر اپنی صفائی کی کوشش کرتا ہے. اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو اصلاح کہتے ہیں. ایک اور فرق نوٹ کر لیجئے کہ جسم کی بیماریاں موت تک ساتھ رہتی ہیں. آپ نے بڑوں سے یہ بات سنی ہوگی، میں نے خود چند لوگوں کو قریب سے دیکھا. کیا کہتے تھے بڑے؟ کہتے تھے کہ موت سے پہلے تو بیماری بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمار کئی کئی مہینوں کے بستر پہ جو لوگ ہوتے تھے، کبھی کچھ کھایا نہیں، پانی کا ایک گھونٹ بھی اندر نہیں گیا، لیکن اپنی موت سے دو تین دن پہلے بالکل ٹھیک لگتے ہیں. میں خود اپنے ایک ماموں کو جانتی ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، کئی لوگوں کو واش روم کی حاجت نہیں رہتی، لیکن ایک دم مریض ایسے لگتا ہے، سب گھر والوں کے چہروں پہ ایک خوشی آتی ہے، کہتے ہیں اب ٹھیک ہو رہے ہیں، آج کھا بھی لیا ہے، آج ہضم بھی ہو گیا. بس سمجھ لیجئے کہ جب ایسے حالات ہوں تو اب بیماری بھی گئی. بعض لوگوں کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، ایک دم لوز موشن ہوتے ہیں. جسم کی بیماریاں جو ہے نا، یہ موت تک ہے، لیکن روح کی بیماریاں ہمارے ساتھ ہی جائیں گی. روحوں کی بیماری، جہاں لفظ روح بولوں نا، اس کو آپ دل کہہ لیجئے، کہ روح کا گھر ہی اصل میں جسم میں دل ہے. تو جب ایک انسان کے اندر، جسم کے اندر بیماری تھی، روح کے والی قلبی بیماریاں تھی، تو وہ موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ ہی ہوں گی. اور یہ مرنے کے بعد جب انسان کا حشر اور نشر ہوگا نا، تو وہاں دکھیں گی. تذکرہ سیریز میں ایک لیکچر تھا ہمارا، جس کا ٹاپک کیا تھا کہ جنت کا انسان کس چیز سے بنے گا. جیسے آج تو ہم کہتے ہیں نا، انسان مٹی سے بنا، تو جنتی کس چیز سے بنیں گے. تو وہاں ایک جملہ میں نے بولا تھا کہ جنت میں انسان کا مٹیریل، جس کو آپ ٹیکسچر کہہ لیں، میٹر کہہ لیں، وہ انسان کا اخلاق ہوگا. جو دنیا میں جن اخلاقیات پر ہوگا، جنت میں اتنا ہی خوبصورت ہوگا. وہاں مٹی چونا نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیکیاں ایک وجود میں ڈھل جائیں گی. انسان کے جسم میں جو بیماریاں نا، اب جب ایک انسان ان بیماریوں کے ساتھ دنیا میں سے گیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک کرنے کے لیے قبر، حشر اور پلسرات، اور پھر بالآخر کچھ لوگوں کو جہنم کی ڈبکیاں دلائے گا. وجہ کیا ہے؟ جنت میں کوئی بیمار دل والا نہیں جا سکتا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں. بار بار قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، قد افلح من تزکا، یا قد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا. تو یہ خوش قسمتی کی نویدیں کن کو دی جاتی ہیں؟ جو موت سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ یہ روایت سنی ہوگی کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے جنتیوں کو ایک نہر، جس کا نام نہر حیوان ہے، بعض لوگ اردو میں اس کو جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو حیوان پڑھ دیتے ہیں، کبھی بھی آپ کو کسی کتاب میں دکھے تو حیوان، حیات بھی کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، لیکن جنت کے باہر ایک نہر ہے جس میں لوگوں کو ڈبکیاں دی جائیں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل کے کینے اور بغض اور حسد اور جو قباحتیں دل کے اندر تھی نا، وہ ساری وہاں پاک کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف، آپ میں سے جن ساتھیوں نے قرآن نے پاک میں پڑھ لیا، تو وہاں آپ نے ایک جملہ سنا تھا، وَنَزَعْنَا، ہم ان کے دلوں سے کھینچ لیں گے، کیا ہے آگے لفظ، من غل، جو بھی غل ہوگا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ
تاریخی اور سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ان میں کچھ چپکلش ہو گئی تھی، تو ان میں سے ایک عیسائیت پہ پہنچ کے کہا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی نوٹ کیجئے گا کہ جھگڑے تھے، لڑائی تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے تھے، اور اللہ کرے کہ آج دینداروں کا یہ اخلاق ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا، جنت کے باہر جا کے جب ادھر ہمارے دلوں کے گل کھچیں گے تو انشاءاللہ جنت میں ہم بھائی بھائی ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں اور اشارے جو آپ کو مل رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک انسان کو ہر طرح پاک کیا جائے گا۔ اس وقت آپ نے جو کام شروع کیا ہے اصلاح القلوب کا، یہ آپ کے لیے کس بات کی خوشخبری ہے؟ نمبر ایک، انسان کے جو گناہوں کی وجہ سے اس پہ دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو بتا دیا کہ خوش قسمت ہے وہ جو موت سے پہلے پاک ہو گیا۔ جو مفسدات القلوب کا اس سے پہلے سلسلہ ہو چکا ہے جس میں 10 قسم کے فساد ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو دنیا میں پاک کر گئے تو انشاءاللہ موت پہ تو یا یتہن نفس المطمئنہ کی پکار ہوگی۔ اور یہاں ایک بڑے شعور سے ایک جملہ بولنے لگی ہوں، لکھ لیجئے، یا یتہن نفس المطمئنہ، صرف فجر کے آخر کی آیات میں سے ایک جملہ ہے، کہ اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تُس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فد خلی، چل نکل جا جنت میں اور میرے بندوں میں۔ یہ پکار صرف اس کو ملے گی جس کے دل کی دنیا میں اصلاح ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پاک تو کر کے لے کے جانا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس کی محبت ہے، ورنہ تو انسان آدھے سے زیادہ لوگ تو جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن اللہ اپنے پیار کا اظہار زندگی بھر کرتا رہا الہادی ہونے کی صورت میں، ہدایت کے راستے کھولے، انبیاء کرام کو بھیجا اور آدم اور حوا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کی اس صفت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو وہ اپنے نفس کی طرف رہتے ہیں۔ لیکن الہادی نے دنیا میں مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ڈال کر ایک بندے کو پاک کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر ابھی کوئی بھی قلبی بیماری موجود ہوئی اور اس کی موت کا وقت آ گیا، تو پھر اس بیماری کی جو جڑیں کاٹنی ہے نا، وہ عذاب قبر سے کٹیں گی۔ کچھ گہری روٹ ہوں گی تو ہو سکتا ہے حشر میں بھی کچھ پسینوں میں ڈبکیاں لگ جائیں اور کندھوں پہ انسان کے اس کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے، اور کچھ تو پھر پل سرات سے گزریں گے ہوئے اس وقت تکلیفوں میں، اور کچھ پھر جہنم کے گھڑوں میں پاک کر کے آخر ایک وقت آئے گا کہ ربما یود الذین لو کانوا مسلمین، 14 پارے کی پہلی آیت سورہ ہجر کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کفار کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور حدیث میں آتا ہے وہ وقت ہوگا کہ جب گناہگار مواحدوں کو وہ جہنم سے نکلتا دیکھیں گے۔ تو لہٰذا میرے اور آپ کے لیے اس سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے دل کی اصلاح کی نیت کر لی۔ علاج تو کرنا پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز بھی دیکھیے گا کہ یہ موضوع اور یہ کام ہمارا، یہ کرنا کتنا اہم ہے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں ایک حدیث شیئر کی تھی کہ ان اللہ ینظر، جو پوری حدیث کے اندر سے آخری چیز تھی وہ کیا تھی، کہ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، لا ینظر الی صورکم و اموالکم، نہ وہ صورتیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ کیا دیکھتا ہے، تمہارے اعمال اور تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اسی کو آگے بڑھا کے ایک بات کر دوں کہ جس طرح اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہے نا، اسی طرح شیطان کی بھی نظر ہمارے دل پہ ہے۔ شیطان بھی ہر وقت ہمارے دل پہ، اور اگر آپ میں سے ان ساتھیوں کو جنہوں نے آدم اور ابلیس کا قصہ 9 قرآن پاک میں پڑھا ہے، ان کو ابلیس کا ایک چیلنج یاد ہوگا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ، سورۃ الاعراف کے شروع میں جو قصہ آتا ہے، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا۔ اور آخر میں اسی ابلیس نے ایک جملہ بولا تھا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، آج ہم اس اخلاص کو پڑھنے والے ہیں۔ شیطان نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا بہکانے کی، اٹموسٹ سٹرگل ہوگی، لیکن میری کوششوں سے وہ سب نکل جائیں گے جو مخلص ہوں گے۔ اور اخلاص دل کی عبادت ہے، ابھی کریں گے شروع انشاءاللہ، تو آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے کہ وہ کیا، تو شیطان کی نظر ہمارے دل پر ہے، کیونکہ اخلاص کا محل انسان کا دل ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ جسمانی طہارت اسلام کا ایک بہت بگ پلر ہے،
بلکہ حدیث میں کہہ دیا گیا کہ الطہور شطر الایمان، آدھا دین پاکی کے ساتھ ہے۔ ظاہری نجاستوں سے پاکی کو طہارت کہتے ہیں۔ کتاب و طہارہ آپ اکثر نے پڑھی لی ہوگی کورسز میں۔ اس کے لیے کس کی عمومی طور پہ ضرورت ہوتی ہے؟ کتاب الماء، پانی۔ یاد آ رہی ہے حدیث؟ پانی کے مسائل، کھڑا پانی، بہتا پانی، لیٹا پانی۔ ظاہری چیزوں کو پاک کرنے کو طہارت کہتے ہیں، اور اس طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس باطنی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کو قرآن کا پانی کہتے ہیں، اس کو وحی الہی کا پانی کہتے ہیں۔ اور اس عمل کو اگر آپ دیکھیں کہ علم کے پانی کے ساتھ جب ایک بندہ اپنی باطنی چیزوں کو نکالتا ہے نا، تو اس کو طہارت کی بجائے تزکیہ کہتے ہیں، پیورٹی، اصلاح کہہ لیں۔ ہمارے اس سیشن کے ناطے سے جہاں لفظ تزکیہ بولوں، آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ اصلاح کا لفظ ہے۔ تو جتنا علم کا پانی انسان کے روح کے اندر سے گزرتا رہے گا، اتنا اس کا تزکیہ ہوتا رہے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ظاہری طہارت کو عموماً کون کرتا ہے؟ یعنی میں اس جملے کو تھوڑا سا آسان کرتی ہوں کہ ظاہری صفائی کا کام کوئی کرتا ہے؟ کرتا ہے نا۔ اس ملک میں تو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن ہمارے ملکوں میں عموماً ایسے لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جمادار کہہ دیں، وہ ان کو غلط لفظ کہہ دیں، ماسی کہہ دیں، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ظاہری صفائی کا کام بھی کسی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ پڑے ہوئے نہیں رہتے، آپ یہاں ویکیوم رکھ لیں تو ویکیوم خود نہیں پھرے گا، اور وہ آٹومیشن والا ویکیوم پھیر بھی دیں گے تو وہ آدھا حصہ چھوڑ ہی دے گا، جہاں اسٹک ہوگا وہاں سے آگے چل پڑے گا۔ جس طرح ظاہری صفائی کا کام کسی کے کرنے سے ہوتا ہے نا، اسی طرح تزکیہ یعنی باطنی قلبی اصلاح کا کام بھی کسی مزکی کے کرنے سے ہوتا ہے، اس کو مزکی کہتے ہیں۔ وہ شخص یا وہ ہستی جو آپ کا تزکیہ کرے، اس کو آپ مزکی کہیں گے، آپ اس کو مربی کہیں گے، رب یا رب تربیہ سے، تربیت کرنے والا، اور اسی کو آپ استاد کہیں گے۔ اور یہ اتنا آنریبل کام ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کے وصف بیان کر دیے، تین تو مجھے یاد ہے اور شاید چار دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب بھیج دیں ان میں ایک رسول جو بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ کیا کرے، ویزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرے۔ تو گویا کہ اگر آج کے دور میں آپ کو کسی کی اصلاح کرنے کا موقع مل گیا، اللہ نے آپ کو مزکی بنا دیا، مربی بنا دیا، استاذ بنا دیا، تو یہ وہی کام اللہ نے آپ کو دے دیا جو اپنے دور میں انبیاء کو دیا تھا۔ چلیے یہ بھی بات ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کو مزکی کے درجے تک پہنچنے سے پہلے کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ شریعت کا ایک اصول آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ عموماً انبیاء کرام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ ایک تو ایکسیپشنز ہیں، حضرت موسیٰ کو بچپن میں وہی ان کی ماں کے ذریعے مل گئی، یا انہوں نے بچپن میں دودھ نہ پیا 3 دن تک، یا حضرت عیسیٰ بچپن میں بول اٹھے، یہ الگ باتیں ہیں، لیکن عموماً 40 سال کا جو عرصہ ہوتا تھا نا، وہ اس شخص کے جس کو کل تک لوگ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، اس کے محمد رسول اللہ بننے سے پہلے اللہ ان کو مراحل سے گزارتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب تک کوئی شخص خود مختلف مراحل سے گزرتا نہیں ہے، مزکی، مربی اور محسن اور استاد اور جو بھی نام آپ دے لیجئے، وہ بن نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیسے کیا گیا؟ اس کے دو طریقے تھے۔ ایک تو حالات کی ایک چین تھی نا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا گیا۔ چوٹ پڑتی ہے، باپ کے ہاتھوں کا لمس بچے کی فطری پکار ہے۔ اللہ نے نبی کو اس سے بغیر پیدا کر کے لا الہ تو پہلے سکھا دیا، یعنی گویا کہ باپ کے بغیر بھی جی سکتے ہو، تو سوچو وہ کون سی ہستی ہے جو بن باپ کے بچے کو پلوا رہی ہے۔ بچپن میں ماں سے جدا کر دیے گئے، پھر ماں کی موت کا صدمہ، پھر دادا، شفقت محبت کچھ دن ملی تو دادا بھی گئے، پھر چچا، اور اسی طرح سے جوانی تک پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں, سورۃ طہٰ میں کیا آتا ہے, وفتنا, اور اے موسیٰ ہم نے تجھے آزمایا, کتنا, فتونا, وفتنا کا فتونا, اتنا آزمایا, اتنا آزمایا کہ آزما آزما کے تجھے خوب کر دیا, پھر کیا ہوا, ثم جینا, پھر تو آ گیا, بھی قدرن یا لا قدرن, اے موسیٰ جب تو ہمارے اندازے کے مطابق بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو ہم نے تیری طرف وحی بھیج دی. تو کیا پتا چلا, کسی کو مزکی بنانے سے پہلے, مربی بنانے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کیا اس کا اپنا بھی تزکیہ ہو چکا ہے کہ نہیں, کیا وہ خود بھی ان سارے مراحل سے گزر چکا ہے جس کی بات کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک اور چیز بھی لے لیجئے, اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی صفائی جس کو طہارت کہتے ہیں وہ ایک بار تو نہیں کرتے آپ. آپ میڈ کو بھی بلا کے گھر صاف کرا لیں, چلے 15 دن بعد 10 دن بعد پھر گھر گندا ہی ہوگا, اور جو جتنا لیں گے اتنا ہوگا. اب کیا ہوا کہ جب دنیا کی چیزیں بھی صفائی کرتے ہیں نا, تو وہ صفائی ہو جاتی ہے, رہتی نہیں. یہ جملہ سوچ کے بولوں گی, آپ بھی لکھیے گا, صفائی کرنا اور بات ہے اور صفائی رکھنا اور بات ہے. گھر صفائی کرنے سے صاف نہیں رہتا. آپ نے صفائی کی, پیچھے کسی نے مٹی ڈال دی, آپ صفائی کر رہے ہیں, بچے نے جا کے وہاں کھانا پھیلا دیا, آپ کی میڈ ابھی نکلی بھی نہیں, آپ کے بچوں نے چیزیں پھیلا دی. گھر صاف صفائی کرنے سے نہیں صاف رہتا, صفائی رکھنے سے صاف رہتا ہے. اسی طرح تزکیہ کا عمل بھی بار بار کرنا پڑتا ہے, اس دل کے برتن کو مانجنا پڑتا ہے, اس کو دھونا پڑتا ہے, اس کو مختلف کیفیات کے ساتھ گزار کر پھر صاف کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ میں اور آپ اصلاح القلب کے لیے بیٹھے ہیں, ہم سب نے اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے. تو دل کی اصلاح دو طرح سے ہوگی. نمبر ایک, قلب کو بگڑے ہوئے اعمال سے پاک کر لیں, اور مجھے اجازت دیں تو اس کو یوں کہہ لیجئے کہ پچھلی زندگی کے گناہ اور بری عادتیں چھوڑیں. یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. دوبارہ جملہ سن لیجئے, اصلاح القلب کے دو راستے ہیں. پہلا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر برائیاں تھیں اب وہ ہر ایک کو پتا ہوتی ہیں, جو خرابیاں تھیں, جو کمی بیشی تھی, اس کو دور کرے. اس کے اوپر مفسدات القلوب ہو چکا الحمدللہ, دل کا بگاڑ جو تھا. لیکن اس کا اب دوسرا کام میں اور آپ کرنے لگے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ دل کو اچھے کاموں کا عادی کرنا. دیکھیں نا, کسی میں خرابی تھی, اب اسے دور کر لی, تو اب کیا ہوا, وہ نیوٹرل ہو گیا, آگے تو نہیں پھول لگے. بالکل ایسے کہیں کہ آپ کے گھر کی کیاری میں کچھ جڑی بھوٹیاں آ چکی تھی, ٹھیک ہے, بڑی محنت سے کوشش کر کے آپ نے اس کو ساری جڑی بوٹیوں سے پاک کر دیا, اب کیا ہوا, الحمدللہ آپ کا آنگن جو ہے وہ صاف ہو گیا. لیکن وہاں پھول کب کھلیں گے, جب پھر نئے بیج ڈالیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا کام ہے آپ کے کندھوں پہ. واللہی اگر ہم نے اس مضمون کو آج سے 20-25 سال پہلے جب ہمارا شعور شروع ہوا تھا تب پڑھا ہوتا نا, تو ہمارے لیے بھی اللہ قرآن میں تو نہ کہے لیکن بندے یہ گواہی دے دیتے کہ خلق القرآن, اللہ کے ہم نبی جو ہیں وہ کیوں چلتے پھرتے قرآن تھے, کیوں لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے, کیونکہ ان کے تزکیے ہو چکے ہوتے تھے. ایک آخری مثال دے کر ہم لفظ اخلاص کا ٹاپک شروع کریں گے, اور وہ کہ جب ایک انسان اپنے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے نا, تو دو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو, بری خرابیاں چیزیں ان سے نکلی ہوئی ہوں, اور اس کے اندر کام کرنے کی طاقت ہو. مثال دیتی ہوں آپ کو کمپیوٹر کی, آپ سب ماشاءاللہ آج کے دور میں کمپیوٹر سے بہت فیملیئر ہیں. کمپیوٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیا ہے, چارجنگ. آپ کا کمپیوٹر چارجڈ ہے, اس کو پلگ ان کیا ہوا ہے, کچھ بھی کیا ہوا ہے, آپ آن کریں گے وہ کھل جائے گا. اب جو ہی آپ نے کمپیوٹر آن کیا, ایک دم ادھر ادھر سے وائرس آنے شروع ہو گئے. لوگ کہتے ہیں نا, ایک فائل کھولی تو وائرس آ گئے, فلاں سسٹم ڈاؤن لوڈ کیا تو وائرس آ گئے. امیجن کیجئے کہ جو ہی آپ نے کمپیوٹر کو چارج کیا اس کے بعد وائرس آئے نا, اب امیجن کر لیں کہ آپ کا کمپیوٹر چارج ہی نہیں تھا. آپ نے کھولا, آپ نے کہا ہو یہ تو ساری بیٹری چلی گئی, چارجر میرے پاس ہی نہیں ہے. اب کیا ہوا, کچھ بھی نہیں, ڈیڈ ہے, پتھر کا پتھر ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ چارجنگ لگاتے ہیں. لگا دی الحمدللہ کمپیوٹر کھل گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں بگز آگے, وائرس آگے, جو بھی کہہ لیجیے آپ کمپیوٹر کی زبان میں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس سسٹم ڈھونڈتے ہیں, کچھ چیکس لگا دیجئے, کچھ یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے. بس آپ کہہ لیجئے کہ اس ٹاپک میں جو مفسدات القلوب ہے نا, وہ وائرس ڈیڈکٹر ہے, اور اصلاح القلوب کا اعمال القلوب کیا ہے, اصلاح جو ہم کریں گے. یہ 12 چیزیں ہیں جو ہم اس ٹاپک میں پڑھنے لگے ہیں. نیکی کرنے کی انرجی چارجر ہے. ہم اتنا کچھ سننے اور اتنا کچھ جاننے کے باوجود نیکیوں کے مواقع کیوں کھو دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ انرجی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر لیا سسٹم, اس میں مائکروسافٹ ورڈ بھی ڈال دیا, پاور پوائنٹ بھی ڈال دیا, ورڈ بھی ڈال دیا, آپ نے اس میں پیل ٹاک ڈال دیا, ویزا آئی کیو ڈال دیا, مکسلر ڈال دیا, اندر اب سب کچھ موجود ہے ماشاء اللہ. لیکن فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب چارجنگ ہوگی. یہ جو چارجنگ ہے نا, یہ لوگوں سے کام کراتی ہے, اور اس کی آج کے دور میں ہمیں بڑی ضرورت ہے. اسی لیے یہ جو 12 ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ امید کا ٹاپک بھی ہے, خوف کا ٹاپک بھی ہے, ورا بھی ہے, رجا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے امیدیں نہیں باندھتا نا, وہ لا محالہ کسی دوسرے سے امیدیں باندھ لے گا, اور یہی شرک ہے. اور اس میں جب ہم خوف کا ٹاپک پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خوف کسی کا آتا ہی تعظیم کے ساتھ ہے. اگر کسی کی عظمت دل میں نہ ہونا تو انسان اس کا خوف بھی محسوس نہیں کرتا. آج ایسے لگتا ہے کہ ہم اتنے بولڈ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بعض دفعہ اتنے کیجول جملے بول دیتے ہیں کہ لگتا ہے وہ بھی کوئی ہمارے برابر کی کوئی ہستی ہے, نعوذ باللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے کل کے سیشن کے بالکل اینڈ پہ, یعنی پچھلے سیشن کے اینڈ پہ آپ کو ایک جملہ بول دیا تھا کہ اصلاح القلوب جو ہے نا, یہ اصل میں کیا ٹاپک ہے؟ دل کی عبادات کو سیکھنے کا نام ہے. یہ 12 ٹاپک جو ہے نا, یہ دل کی عبادت کے نام ہے. آپ کہتے ہیں سجدہ کیسے کرتے ہیں, آپ اس کی فقہی تعریفیں لیں تو 4 مسلک آ جائیں گے آپ کے سامنے. کوئی کہتا ہے کونیاں لگاؤ, کوئی کہتا ہے اٹھاؤ, کوئی کہتا ہے ناک بھی لگاؤ, کوئی کہتا ہے ماتھا ہی کافی ہے, لیکن سب جانتے ہیں کہ سجدے کے ساتھ اس موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. رکوع کیسے کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے. تو سجدہ کن کن حصوں کی عبادت ہے؟ ان 7 اعضاء کی عبادت ہے جو سجدے میں لگتے ہیں, اور لیکن آپ کے ساتوں کے ساتوں اس جو ہیں وہ سجدے میں ہوں. امیجن کیجئے کوئی بندہ بالکل پرفیکٹلی فزیکلی ویسے ہی سجدہ کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن وہ جو اندر 8th اس دل تھا وہ نہیں جھکا. ابلیس والا معاملہ ہے کہ ظاہری سجدے کیے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا, تو پھر وہ سجدے فائدہ نہیں دیتے. تو ایک جملہ لکھ لیجئے کہ دل کی عبادت کے بغیر ظاہری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. اور دل کی عبادات جو ہے نا, یہ خالق سے تعلق کے راستے ہیں. جس کا دل اللہ سے جڑا ہوگا نا, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ان ساری باتوں کو سننا اور سمجھنا آسان کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں گے اس بات کی کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو خالص کر دے, پاک کر دے. جتنا زیادہ میں اور آپ اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی نیت رکھیں گے نا, اتنا جلدی کام کریں گے. مثلا آپ کا گھر ہے, روز آپ خود ہی ہوتے ہیں, اٹس فائن, کبھی گندا کبھی صاف, سب کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں. جس دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ گھر میں کوئی آنے والا ہے, پھر کیا کرتے ہیں؟ گیسٹ روم, ڈرائنگ روم, جو آپ نے اپنے من پسند مہمانوں کو پیش کرنا ہے, تو اس دن پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, جس حد تک ہم کر سکیں ہم اپنے ڈرائنگ روم کو صاف کرتے ہیں, ہم کھانا اچھا رکھتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مہمان کو یہ پیش کرنا ہے. بس اسی سے سمجھ لیجئے, جس دن مجھے اور آپ کو اس چیز کا یقین ہو گیا نا کہ اس دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے, وہی حضرت ابراہیم کی بات کہ اللہ من ات اللہ بقلب سلیم, مگر جو آ گیا اللہ کے پاس ایک سلامت دل لے کر, وہی کامیاب ہے. تو اس دن ہم اپنے دل کا تزکیہ شروع کر دیں گے. گندی چیز تو کسی کو دی نہیں جاتی, دکھائی نہیں جاتی. گھر گندا ہو تو کسی کو بلانے کو دل نہیں کرتا. تو گندے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے, اور گندے دل سے اللہ کے راستوں پہ چلیں گے, اور دل میں بغض, کینے, حسد, تکبر, بڑائی اور وہ سارے مفسدات بھر کر ہم دین کی طرف جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ گندے برتن میں
دودھ ہی ڈال دیں، وہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ زمزم آپ کو کوئی لا کر دے اور جب لائے تو دیکھیں تو وہ لوٹے میں ڈالا ہوا ہے جس سے لوگ استنجا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں ہے زمزم، مانتے ہیں آپ کی بات، لیکن کس برتن میں ڈالا ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے، علم بھی زمزم سے بھی پاک ہے۔ علم تو زمزم سے بہت بڑی چیز ہے، یہ تو قرآن رب کا کلام ہے، خالق ہے، یہ وہی تو اوپر سے آئی ہے، زمزم تو زمین سے نکلتا ہے۔ جب تک دل کا برتن صاف نہیں ہوگا تب تک علم کا پانی فائدہ نہیں دے گا، اسی لیے ہر علم والا قابل تقلید نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کئی قسم کی مختلف تفسیریں اور تعبیریں دین کی کیوں پیش کرتے ہیں؟ اپنے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی اتباع سے بچا کر بہترین طریقے سے ان چیزوں کی طرف لے کر چلے۔ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنا سیشن اخلاص کا، لیکن اس سے پہلے سورۃ بیجینہ کی تلاوت سنتے ہیں، اور آپ اپنے دل میں وہ ساری باتیں سوچ لیں جو آپ لفظ اخلاص اور مخلص کے ساتھ سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے نصیب میں ہے اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، تلاوت سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن، جس کو کہتے ہیں نا کہ بس میں تو سپیچ لیس ہوں، آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ الحمدللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا نا، کہ اگر ہم، مجھے تو لگتا ہے اگر ہم اس کتاب کو پڑھے بغیر ہی چلے جاتے تو کیا ابھی آگے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ اتنے خوبصورت موتی ہیں جو چننے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ، مجھے تو یہ بات اتنی زیادہ کلک کی نا کہ دنیا کی جو جسمانی جو بیماریاں وہ یہیں رہ جائیں گی ہے نا، اور دل کی بیماریاں جو وہ ہمارے ساتھ جائیں گی اللہ اکبر۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے اپنا یہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرنا ہے تو ہم میں سے کسی کا دل کرے گا کہ ہم اس کو اس کی برائیوں کے ساتھ بیماریوں کے ساتھ لے کے جائیں؟ نہیں نا۔ ہم سب کا یہی ہوگا کہ ہم صاف ستھرا, جیسے کسی مہمان کے آنے پہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں, کہ ہم اپنے صاف ستھرے دل کے ساتھ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. وہی کہ جیسے قلب سلیم کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ اس طرح کے خوبصورت سیشن ہے کہ یہ دل پہ لینے والے ہیں نا, اس کو جتنے مرضی ہم نوٹس بناتے رہیں, جب تک ہم اس کو اپنی دل کی تختیوں پہ نہیں لیں گے, اپنے اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ نہیں کرتے جائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ کتاب پڑھ لیں گے تو ہمارا تزکیہ ہو گیا, ایسے ہے نہیں نا. یہ تو لائف لانگ جرنی ہے کہ اس کو, اصل بات وہی نا کہ صفائی کرنا آسان ہے لیکن اس کو صفائی کو پھر مینٹین رکھنا وہ اصل بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ لوگ اگر چاہیں ایک ایک سینٹینس میں لکھیں اپنی نیتیں, آپ کو کیا لگ رہا تھا, کیسا فیل ہو رہا تھا اور کیا آپ نے انٹینشن بنائی اپنی. کہ سب سے اچھی تو یہ نا کہ الحمدللہ ہم نے نیت تو کی, اپنی نیت سے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ موقع دے ہم اس کو, ہم پورے اس بک کو پورا کریں, اس کو اپنے عمل میں لائیں. لیکن زندگی کا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا, اگر ہم چلے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں پہ ہی بخشتے اللہ تعالیٰ ہمیں. آپ لوگ بھی لکھنا چاہیں اگر لکھیں اپنا ایک ایک سینٹینس, سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اور پھر دیکھیں کہ دل کی عبادات کیا ہے نا, کیا ہم نے کون کون سے, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا نا کہ ہم نے کیا ہے دل کی عبادات. سازا جی نے بتائی نا اپنا تزکیہ کرنا ہے, بالکل انشاءاللہ نیتیں کر کے بیٹھیں گے. جب بھی بیٹھیں گے اپنی نیت کو, اس نیت سے ہم بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے لے کے آئیں اس کو. اور پھر یہ کہ تزکیہ کرنے کے لیے پہلے اس کی صفائی کرنا ضروری, جو بری چیزیں اس کو نکالنا ہے ہم نے ہے نا, وہ تو ہم نہیں پڑھیں گے. وہ تو الحمدللہ قرآن کا آئینہ ہمیں, قرآن ایک آئینہ ہے نا جو ہمیں دکھاتا ہے, الحمدللہ ہمیں نظر آتی ہیں. ہم ہر کوئی انسان اپنے آپ پہ خود اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, ایسے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنا تزکیہ کرنا ہے. اچھا باقی سب, باقی کہاں ہیں آپ لوگ, باقی کیا لکھ, کچھ نہیں لکھتی, خاموشی کیوں ہے. اور بک ہے آپ لوگوں کے پاس, سب کے پاس. اگر بک نہیں ہے تو آپ کو پاس پی ڈی ایف کا آپ کو لنک دیا گیا جائے گا انشاءاللہ, تو اس کو ساتھ رکھیں اس کو بھی, ٹھیک ہے. نہیں ہے نا تو کوشش کریں آپ لوگ منگوا لیں, ویٹنگ فار دا لنک. ان شاء اللہ ان لنک آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو فالو کریں. کیا 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 تھی عبادات جو ہم نے دیکھی دل کی, اخلاص, ٹھیک ہے نا. کیا تھی, کوئی لکھے گا, اخلاص, توکل, جو ہم اس بک کے ہمارے مین ٹاپک ہوں گے نا. اخلاص ہے, توکل ہے, محبت ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, تقویٰ ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا ہے, شکر گزاری ہے, صبر و تحمل ہے, اور پھر ورا ہے جو تقویٰ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد غور و فکر ہے, اور پھر اینڈ پہ جو ہم پڑھیں گے اس کا اپنا محاسبہ کرنا نا, اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اخلاص کا ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پہ سٹارٹ کریں گے. بہت ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں اپنے لیے بھی, اپنے ساتھیوں کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کا نا, دل کی صفائی کے لیے کیا, کون سا پانی, قرآن کا پانی ہے نا, وحی کا پانی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, ہم سب کو اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے والے بنے. شکر بہت, کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی, جو ہم اپنے, اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی, کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی قدر نہیں ہے, نہ شکری ہے نا, کہ نعمتوں کو دینے والوں سے ہم بھاگتے ہیں, دور بھاگ رہے ہیں, شکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شکر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اخلاص دے. اللہ سے دعا کریں گے بہت ساری, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سٹارٹ کریں گے اپنا. تو ابھی آج کا ہمارا کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. دل کی عبادت کے بغیر ظاہری, بالکل کتنی خوبصورت بات ہے نا, بس دل صاف ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہے نا. تو اس لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں اس کے لیے, آپ لوگ بھی وہ دعاؤں کو بھی اپنی حصہ بنائیں کہ اپنے دل کی صفائی کے لیے نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. تو ہم اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اپنے جو بھی آپ لوگوں کی, مجھے امید ہے کہ رمضان کے بعد سے آپ نے کوشش کی ہوگی رمضان میں بھی, کہ جو چھٹیاں تھیں کہ اپنا جو آپ کا کسی کا بھی پینڈنگ کام ہے اس کو پورا کریں, اپنی شیٹس کو, اپنی جو بھی آپ کی پیرنگ ہے اس کے بعد اپنی شیٹ سبمٹ کرتے ہوں گے آپ اپنا سپارہ فل ختم ہونے کے بعد. ابھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ہمارا اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو ابھی سے اپنا کام شروع کر دیں, ہے نا. تاکہ اپنے ہم سارا جو جب تک ہمارا ختم ہو تو آپ کو کسی کو بھی کوئی بھی پینک نہ ہو اس وقت تک ہم ریڈی ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم آتی نفسی تقواہ. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی. نہیں ہے تو اس کو سب یاد کریں. اتنی خوبصورت اپنے لیے کہ اپنے لیے ہمیں اپنے نفس کو صاف, تقوی تقواہ کی دعا نا, اللہ تعالیٰ سے تزکیہ کی دعا. اللہم آتی نفسی تقواہ وزکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته, وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير